لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي آپ لوگ سب؟ جی الحمدللہ رب العالمین، خیریت عافیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو عافیت میں رکھیں. اور بالکل ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اپنی اٹینڈنس سٹارٹ کرتے ہیں. سب لبیک مارک کریں گے. سب سے پہلے صبح صبح آپ لوگ سب، جس کے پاس صبح ہے، کسی کے پاس آفٹرنون ہے، بٹ میجورٹی آئی تھنک مارننگ ٹائم ہے سب کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم لبیک دیتے ہیں اپنی. اللہ سے سٹارٹ، فضا فرحان، سائم ظفر، امرین موسانی، فاریہ بیگ، ارشیا بیگم، جویریہ غزنفر، حمیرہ اسحاق، سرینہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، شیلا نورین، حاجرہ عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمرین سلطانہ، فوزیہ خالد، بی بی عالیہ محمد، سائمہ سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مسز صغرا یاسر، شفقت نواز، زمت پروین، شازیہ میمونہ، سائمہ کرنی، شہلا، سمرین برہان، سبیحہ خان، شمع شہباز، مسعودہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیدہ نائلہ. جی سو الحمدللہ اٹینڈنس مکمل ہو گئی ہے ہماری، اور ہمارے پاس شیئرنگ ہے. تو آپ لوگ بتائیں. جی ایک سیکنڈ، ہمارے پاس ایک شیئرنگ ایک سسٹر کی طرف سے تھی، مگر میرے پاس کوئی یہاں نہیں اوپن ہو رہی. آئی تھنک سسٹر جویریہ، آپ نے یہ چیز ہمارے پاس شیئر کری ہے، اپنے جو آپ نے پہلے روپ سے سیکھا اور اس کی پکچرز ہیں، تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں تو یہ بہت اچھا ہوگا ہم سب کے لیے. یس ٹھیک ہے، تو ویری گڈ. سسٹر زرینہ بھی ریڈی ہیں اور سسٹر تمیز نسا بھی ریڈی ہیں، تو انشاءاللہ میں مائک فری کرتی ہوں. آپ لوگ باری باری لیجئے، اور اس کے بعد پھر سسٹر جویریہ آپ بھی لیجئے گا. چلے مائک فری کرتی ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ اوکے الحمدللہ. جی میں نے آیت 23 پہ کی ہے سورہ الاعراف کی، جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آدم علیہ السلام کی دعا تھی جب وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر نافرمانی ہو گئی تھی. پہلے بہکاوے میں آ گئے تھے لیکن پھر دوسرے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگی. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ظلم لٹرلی اس کا یہ مطلب ہے کسی چیز کو غیر مناسب جگہ پر رکھنا. اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نے ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا تھا، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اٹس لائک ظلم آن آر سیلف، خود پر. تو اس حصے سے، آدم علیہ السلام کے حصے سے، وی نو دیٹ کی گناہ اور توبہ دونوں ہماری فطرت میں ہیں، اور کبھی بھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے معافی کی ندامت کے ساتھ. سو میک اٹ ایز اے ہیبٹ کہ رات میں جب ہم سونے سے پہلے اپنی سارے گناہوں کو یاد کر کے یہ دعا مانگیں، اور خود سے محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ درخت پہچان لیا ہے جس سے ہمیں دور رہنا ہے، کیا ہم نے ہمارے خواہشوں پر قابو پا لیا ہے. کیونکہ جب خواہش غالب آ جاتی ہے، غلط چیزیں بھی صحیح لگنے لگتی ہیں، اور حرام میں اٹریکشن شیطان ڈالتا ہے اور گناہوں کو گلیمرائز بھی کرتا ہے، لیکن اصل خوشی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ شیطان کی وسوسوں سے ہمیں بچا کر رکھیں، اور ہمیں اللہ کی فرما بردار بننے کی توفیق دے. آمین. ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ سورہ مومنون کی 97-98 آیا تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جزاک اللہ خیر. گڈ، ویری گڈ ریمائنڈر سسٹر زرینا، الحمد للہ. اینڈ سسٹر تمیز النساء، آپ ریڈی ہیں؟ جی آپ ریڈی ہیں، پلیز جلدی بتائیں، جلدی سے ہم یہاں پہ اپنے سیکنڈ منٹس یوٹیلائز کر لیتے ہیں. سسٹر مسعودہ آپ ریڈی ہیں؟ یس. کون ریڈی ہے آپ دونوں میں سے؟ ٹھیک ہے، میں مائک فری کرتی ہوں، آپ انشاءاللہ مائک لیجیے. سسٹر مسعودہ آپ لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دفعہ کے روب میں سے جو آیت مجھے پسند تھی، اوبیسلی وہ دعا تھی، زرینہ نے بہت اچھا شیئر کیا. دوسری آیت جو میں نے کل بہت انجوائے کی، جب میں اپنے بیٹے کو یہ سارا قصہ سنا رہی تھی، تو وہ تھی 27 نمبر. تو ساری بات کرنے کے بعد، سارے واقعے کے بعد، اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا بنی آدم. تو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ہم یہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا ڈونٹ ہمارے سامنے تھا جس کو ریڈ کلر میں مارک کیا، کہ اب ہمیں نہ بہکائے شیطان جیسے کہ ہمارے فادر کو بہکا دیا. تو بالکل صحیح بات ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ میرے ابو میرے فادر، لیکن سب سے اوپر ٹاپ پہ جا کے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہماری کیسے نسبت جڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں بتا دیا کہ اب شیطان نہ تمہیں ڈرائے، وہ بھی تمہارا ویل وشر بن کے سامنے آئے گا. بہت سی جگہوں پہ وہ ویل وشر بنے گا اور کہے گا کہ میں تمہاری اصلاح کرنے کے لیے یہاں پہ ہوں، تمہارا ناصر بن کے آؤں گا، لیکن وہ نہ ڈرائے. اور اس کے بعد بہت مجھے پسند آئی یہ اس آیت، اور سے پہلی آیت کے اندر لباس کا جو ذکر ہے کہ لباس کا اصل مقصد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ والا لباس پہننے والے تقویٰ کے لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے ہمیں بتا دیا کہ وہ ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ بیٹل بہت انٹرسٹنگ ہے جو ہمارے ساتھ ہر وقت مطلب ہے، اور ہمیں اس بیٹل کو انشاءاللہ ون کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مطلب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو امیج میں نے بھیجا تھا تو اس میں اس کی ایکسپلینیشن لاسٹ ٹائم سورۃ الانعام 122 کی تھی، اور جب آپ اگر اس کو تصویر کو دیکھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بھلا وہ اور جو میتن ہے، جو ڈیڈ ہے، کیا وہ برابر ہے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا یا کانشیس کر دیا یا اس کو اسلام دے دیا. تو اس کو ڈائیگرام کی فارم کے اندر تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا. اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب میتن سے ایک ایرو احییناہو کی طرف جا رہا ہے کہ حیات اللہ ہی دیں گے، ہم میں سے کوئی وسیلہ ضرور بن سکتا ہے لیکن گائیڈنس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ الون. اور اس کے بعد اگر وہ شخص زمانے، معاشرے یا مطلب اپنی ڈیزائرز کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ واپس ڈیڈ کی سائیکل کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف چلا جائے، نورن کی طرف، جو کہ قرآن اینڈ سننا ہے، پھر وہ اس میں سے ایک چیز لے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرے، تو یہ یمشی بہی فی الناس ہے. تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اگلی چیز کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ اسپائرل چل پڑتا ہے. جبکہ دوسری طرف میتن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ظلمات میں رہتے ہیں، وہ اندھیروں میں ہی رہتے ہیں، وہ اپنی ان کو لگتا ہے کہ بہت فن ہے، لئی سب خارج منہا، وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے. اور دوسری سائڈ پہ، جو رائٹ سائڈ پہ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں گے اسپائرل کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زینا للکافرین، یہ اسپائرل ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے، یہ لائف آراستہ کر دی گئی ہے کفار کے لیے، ان کو اپنے بڑے بڑے گناہ بھی نظر نہیں آتے، اندھیر چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں رکھے جو حیات والے ہیں، جن کو شعور کی زندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے اور عملاً متقبل دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، ویری انٹرسٹنگ. آپ کی انٹرسٹنگ والی بات میں مجھے یہ ورڈ آیا کہ واقعی جو بیٹل ہم شیطان کی اور ہماری ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے نا، کہ کیسے ہم نے اس کو ہرانا ہے اور اس کی کیا چالیں ہوں گی. سو الحمد للہ، گڈ، ماشاء اللہ. ان شاء اللہ جو ان کی شیئرنگ تھی آئی تھنک وہ آپ سب تو پہنچ گئی ہوگی، لیکن اگر نہیں پہنچی تو ان شاء اللہ آئی ووڈ ریکویسٹ دی ایڈمن کہ وہ سینڈ کر دیں سب کو. ٹھیک ہے، سو ان شاء اللہ اب یہ کہ ہم اپنا خلاصہ قرآن اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جز نمبر 8 کر رہے ہیں اور اس کا آخری ربع ہے آج، سبحان اللہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 44 سے اسٹارٹ کریں گے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 8 پارے کا آخری رب کریں گے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 سے. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اور پکاریں گے اصحاب الجنة اصحاب النار کو اور پوچھیں گے ہم نے وہ وعدے سچ پائے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، بتاؤ کہ کیا جو وعدے تم سے کیے تھے تم نے سچ پائے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. پس اتنے میں دونوں کے بیچ میں پکارنے والا ایک پکارے گا کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے کہ ٹیلی فون کال چل رہی تھی اور ایک ادھر سے بول رہا تھا، دوسرا دوسری طرف سے، اور بیچ میں سے لائن کٹ گئی، یا پھر بیچ میں آپریٹر نے بات کرنی شروع کر دی. یہ ہے وہ آیتیں جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الاعراف کہتے ہیں. اعراف ایک ایسا علاقہ ہے جہاں لوگ روک لیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے ریزلٹس کا انتظار کریں. پوسٹ پونڈ لوگ ہوں گے، جنت بھی اور جہنم دونوں ایک طرف ہے اور دوسری طرف، وہاں کھڑے ہو کے باتیں کی جائیں گی. ذرا سوچئے تو صحیح، آج دنیا میں کئی نیکیاں ہماری ریچ میں ہوتی ہیں، ہم نہیں کرتے. ہو سکتا ہے وہ نہ کرنا ہمیں جنت سے نکال کر اعراف میں کھڑا کر دے. انتظار تو ویسے ہی اشد الموت ہے، موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. تو انسان کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی نیکی کر سکتا اور نہ کرے، اور گناہ سے رک سکتا اور نہ رکے. تو اس آیت کو یاد کر لے کہ میں اعراف پہ ہوں گی، آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دکھائے گا. ایسے ہی ایک دفعہ اس طرح کی چیز تھی کہ جس میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا نا کہ کروں کہ نہ کروں، ابھی کروں کہ بعد میں کروں. تو جس چیز کو ہم ذہن میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کو خوابوں میں لاتا ہے. تو میں نے اس طرح خواب میں بڑا واضح عراف کا مقام دیکھا، بہت لوگ کھڑے ہیں وہاں اور اس طرح. تو جیسے مجھے فیل ہوا کہ میں وہاں ہوں، تو مجھے فوراً اشارہ اس سے سمجھ آیا کہ کیا مطلب ہے، اس نیکی کو بھی نہ کر کے تم عراف پہ کھڑا ہونا چاہتی ہو. یعنی دل کو سجا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے. خوابوں میں جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو اپنے طور پہ نہیں سمجھ پاتے پورا. ہم دین کے راستے میں تھوڑی بھی کوششیں کر رہے ہیں نا، اس کا قیامت کے دن مل جائے گا سر انشاءاللہ. لیکن دنیا میں بہت سارے ترقی کے چانسز ہم سے چلے جاتے ہیں، ہم سے بہت ساری ایسی چیزیں دور ہو جاتی ہیں جن کو ہم پا سکتے تھے، ہمارے کئی خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. تو ہم سب کو اپنی کوششوں کے رخ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. کون سے ظالم، کن ظالموں کی بات ہوئی کہ اللہ کی لعنت ان پہ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ ظالم تھے جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے تھے اور وہ آخرت کے منکر تھے. اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور آراف پر کچھ ایسے مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ہر ایک کون کی نشانیوں سے، اور پکاریں گے اصحاب الجنہ کے سلامتی ہو تم پر ہم، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ کو کہ تم پر سلامتی ہو، ہم ابھی داخل تو نہیں ہوئے اس جنت میں لیکن ہم اس کا تمہ رکھتے ہیں. لیکن جب ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائیں گی تو وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں ان ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا. یہ دیکھیں کتنا تکلیف دہ نقطہ ہوگا نا، کہ جنتیوں کو دیکھ کے دعائیں کریں گے ہائے اللہ ہمیں بھی ادھر لے جا، اور ان کو کہیں گے نہیں نہیں بس ہم امید رکھتے ہیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس لیکن ابھی کوئی چانسز تو نہیں دکھ رہے. اور دوسری طرف جہنمیوں کو دیکھ کر پھر خوف آئے گا کہ ہائے ان کی طرف چلے گئے تو ہمارا حال کیا ہوگا. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اور پکاریں گے آراف والے ان لوگوں کو جن کو ان کے چہروں سے پکارتے تھے، کہیں گے نہیں کام آئیں تمہاری جماعتیں تم سے، اور جن کے بارے میں تم بہت تکبر کرتے تھے، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قسمیں تم کھاتے تھے کہ نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو اپنی رحمت؟ یعنی بلال جیسے، حباب جیسے غریبوں کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے ان کو جنت نہیں ملنی. تکبر والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ جیسے دنیا ہمیں زیادہ ملی ہے نا جنت میں بھی ہمیں ہی ملے گا، اور یہ غریب غربا جن کو یہاں باسی ٹکڑے مل رہے ہیں وہاں بھی نہیں ملے گا. اب جب گھر کے ملازموں کو لوگ جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے ارے یہ وہ کدھر ہے، تو لوگ کہیں گے اچھا جی بتاؤ تم کیا سمجھتے ان کو، یہ لوگ وحید نہیں ہیں جن کے بارے میں تم یہ کہا کرتے تھے کہ تم نے ان کو جنت میں نہیں داخل ہونے دینا، یہ داخل نہیں ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ بڑی بڑی شخصیات ہوں گی، لوگ ان کو ان کے ٹائٹل سے پہچانیں گے، ارے آپ ادھر آ گئے، آپ تو بہت بڑے بنے بیٹھے تھے، کل تو سارا اقتدار آپ کے ہاتھ میں دکھتا تھا، تو کیا تم ان لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے کچھ نہ دیا جائے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی رنج ہے. اور اس کے بعد اگلا بہت دلسوز جملہ، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو، یعنی کوئی انگور ڈال دو کوئی انار کا دانا ڈال دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دیں. کون سے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ آج دیکھ لیجئے، ذرا جا کے ایک شادی دیکھ لیں، کوئی غمی کا موقع دیکھ لیں، کھیل تماشا بنائے ہوئے، ربیع الاول کو دیکھ لیں، آپ رمضان کو دیکھ لیں، اپنی مرضی کا دین پیش کرتے کراتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دین تو ہمارا کھیل ہے، جہاں جدھر چاہا جس آیت کا معنی موڑ دیا، جس کو بدلنا چاہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں خوب موقع ہے، لیکن یاد رکھو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج ہم بھی ان لوگوں کو اس طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. کیا اللہ کو اتنا ان پہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ دنیا میں ہدایت کی کتاب، کتاب ہدایت، اور آخرت میں نام اعمال، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں؟ کیا ان کو انتظار ہے، یعنی ہدایت نہیں لے رہے، ابھی عمل نہیں کر رہے، ابھی سیریس نہیں ہو رہے، کیا ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کا انجام سامنے آ جائے جس کی خبر یہ کتاب دے رہی ہے؟ تو آؤ پھر ان کا انجام بھی دیکھو، جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا آپ ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا پھر ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے دوسرے طریقے کریں؟ لیکن اصل بات کیا ہے، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے آج ان سے گم گئے۔ وہ کون سے جھوٹ تھے؟ فلاں کرنی والا، فلاں بخشنے والا، فلاں میرا مشکل کشا، فلاں غوث کتب، آج ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کتنے کوتاہ نظر ہیں، چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ ان کی قبروں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ جاتے تھے، ان کے بتوں کے تھان بنا کے بیٹھ جاتے تھے، جبکہ اتنی بڑی ذات جو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے کے لیے دن رات اپنے مظاہرے کرتی ہے، اس پہ ان کی نگاہیں نہیں تھی۔ اسی لیے اب مشرق لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے توحید کے کچھ مناظر، اللہ کا تعارف، ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، یعنی عرش پر پہنچا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر اس کے بعد آسمان۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اتنی پیاری یہ آیت لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بھاگ رہا اور دوسرا فوراً اس کے پیچھے اور تیز بھاگ کے اس کے اوپر چھا گیا۔ جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، یعنی جب رات ابھی پوری ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ پوری ہو گئی تو ساتھ ہی پیچھے روشنی شروع ہو جاتی ہے، ایک کھیل چل رہا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کار سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے بندھے ہوئے ہیں، تم نہ مانو، تم نہ بندھو اس کی باتوں پہ، تمہیں اپنی مرضی سے اپنے جینے مرنے کرنے ہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے، تمہارا سونا جاگنا اپنی مرضی کا ہے، تو فکر نہ کرو، بڑے بڑے سورج اور چاند ستارے اس اللہ کے حکم کے آگے ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور امر بھی اسی کا ہے، سب کام اس کے، بنایا بھی اس نے آج چلا بھی وہی رہا ہے، اور وہ ہے کون؟ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا برکت والا ہے اللہ سارے جہانوں کا رب۔ جو بڑا ہے تو پھر کرو کیا، وہ دو ربکم تدرعم و خفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، کیونکہ وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی راگ لگانے کا انداز نہ ہو تمہاری دعاؤں میں، شیروں کی طرح دعائیں نہ گاؤ، حکم کی طرح اللہ کو آرڈر نہ دو کہ اللہ یہ دے دے۔ بعض اب لوگ دعا بھی مانگتے تو ایسے لگتا ہے گانا گا رہے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے آجزی سے مانگو۔ یاد رکھیے، دو چیزوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے، ایک دعا مانگنے میں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرنے میں۔ کل میں ایک حدیث سن رہی تھی، میں ہل کے رہ گئی، صحابہ کرام اور جو بات کے ہمارے اسلاف تھے ان کا عمل کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو بیان کرنا کہتے تھے کہ ننگی تلوار پہ چلنے کے مترادف ہے، بہت محتاط کرو اس میں۔ اور آج اتنی ہی غیر احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں ان کاموں میں، نتیجہ کیا ہوا کہ فساد پھیلتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، زمین میں فساد برپا نہ کرو، بعد اصلاحہا، جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اللہ نے اتنی پیاری زمین بنائی، سبزہ لگا دیا، پھل پھول پودے سب کچھ ہے، اور تم اس کو رونتے ہوئے جا رہے ہو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ۔ ویسے بھی جب اللہ کو چھوڑ کر انسان دوسروں کو پکارتا ہے نا تو فساد پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے کیا دیں گے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت تو قریب ہے نیکی کرنے والوں سے، اور وہی ساتھ ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے۔ اشارہ ہے اس ہوا کی طرف جو بارش برسنے سے پہلے چلتی ہے، اور خاص طور پہ گرمیوں میں ہوا چلے تو لوگ کہتے ہیں بارش ہوگی، یہ بھی ایک خوشخبری ہے۔ اسی طرح زندگی میں کبھی کوئی چینج آنی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے کچھ خوشخبریاں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے وہی کے آنے سے پہلے، آپ اپنی عملی زندگی میں بھی دیکھیں گے، پرسنل لائف میں بھی آپ دیکھیں گے، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا تو آپ کو پہلے سے کچھ سوچنے لگتا ہے، کبھی سچا خواب، کبھی الہام، کبھی کچھ، کبھی ایسے ہی بندے کو چونک چونک کے وہ جانے لگتا ہے کہ کچھ چینج آنے والی ہے زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے، کیونکہ انسان اچانک خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پہلے ذہن سازی کرتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت غم کی بھی ہوتی ہے، جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا نا، کسی غم سے پہلے آپ کا دل خود ہی محسوس آ رہے گا، ایسے لگے گا دل پکڑا ہوا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے. پھر اس میں آپ کچھ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس سے آپ کا دل تھمتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ غم کی سیل آپ کے دل پہ ڈال دیتا ہے. اللہ سے تعلق ہو تو بندے کو اللہ نہ خوشیوں میں بہکنے دیتا ہے کہ آپے سے باہر ہو جائے اور اپنی خوشی کو بنیاد بنا کر اللہ کو ناراض کر دے، اور نہ انسان اپنے غموں میں اتنا زیادہ ڈپریس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو پیچھے کر دیتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ایسا ایمان دے کہ جو خوشیوں اور غموں میں ہمیں قابو میں رکھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نے کہ ربی اوزینی، اے رب میرے مجھے قابو میں رکھ. انشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو میرے اور میرے والدین پہ کیے ہیں. تو پتا کیا چلا کہ انسان جب اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے کنٹرول میں رکھے، تو انشاءاللہ حادثات نہیں ہوتے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خوشی آ جائے تو حادثہ ہو جائے گا، غم آ جائے گا تو حادثہ ہوگا. ٹکراؤ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوشیوں سے بچائے اور ایسے غموں سے بچائے. پھر فرمایا حتی اذا اقل سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اس مریوی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو تو صحیح، آنکھیں تو کھولو. اس طرح ہم مردوں کو موت کی حالت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے کچھ سبق سیکھ لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے کچھ نہیں نکلتا مگر ناقیدہ، چارہ، بیکار چیزیں، ناقص جڑی بوٹیاں. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں. یہ آخری آیت جو ہے، اگلی بہت ساری آیات کا تعارف ہے. یہاں بات کی کہ زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بہت اچھی ہوتی ہے، وہاں بارش برستی ہے تھوڑی سی بھی تو وہاں بہت زیادہ سبزہ ہونے لگتا ہے، اور دوسری زمین بنجر ہوتی ہے، شور زدہ، اس کے اوپر بارش برسے بھی کچھ نہیں ہوتا. آگے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کی مثالیں ہیں. انبیاء کرام کون سی زمین تھی؟ یخرج نبات ہو بیزنی ربی، اللہ کا حکم آیا، مان لیا. لیکن قومیں پھر دو رویوں کا شکار ہوتی ہیں، کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ نقیدہ، اڑ جاتے ہیں، اڑیل بن جاتے ہیں. تو یہاں اس آیت کی تفسیر میں آ گیا انبیاء کے قصے. یہاں ترتیب کے اعتبار سے پہلی دفعہ باضابطہ طور پر انبیاء کی کہانیاں بیان ہیں. پیچھے تذکرہ آیا سورت بقرہ میں حضرت موسیٰ کا، قوم بنی اسرائیل کا، سورۃ آل عمران میں نصارہ کا، لیکن جس کو سٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں نا، وہ یہاں سے پہلی دفعہ شروع ہو رہی ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس سے کہا اے میری قوم کے بندو یا اے میرے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو. دیکھیے یہ ہے پیغام، یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، بندگی اللہ کی. ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا کہ لا الہ الا اللہ. کون سا اللہ؟ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. دیکھیں ذرا، آج بھی نوٹ کر لیں، لوگوں نے ان کو بھی کہہ دیا ہوگا کہ تم تو وہابی ہو گئے ہو، ہمارے بتوں کو، ہمارے پنچتن کو تم برا کہتے ہو. کہنے لگے کیا ہو گئے، بہک گئے ہو، کس کی باتوں میں آ گئے ہو. حضرت نوح نے کوئی برا نہیں مانا، ان کو پتا ہے کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا مزاج سمجھ نہیں آتا، لوگوں کا ٹیسٹ حق والا نہیں ہوتا، اور نبی کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن قومیں ایسی منہ کو لگتی ہیں. اس لیے کہا یا قومی لیس بی دلالۃ، اے میری قوم میں تو گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں جو اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچاتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہاری قوم کا ایک بندہ تمہیں رب کی یاد دہانی دے رہا ہے، تمہیں رب کی باتیں بتا رہا ہے تاکہ تم کو بتا دے کہ تم غلط روی سے بچ جاؤ، تم پہ رحم کیا جائے؟ میں کر کیا رہوں برا؟ آج بھی دیکھیں سچا دائی دین یہی ہوتا کہ لوگوں میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کے بندے بن جاؤ اور تم پہ رحم آ جائے. لوگوں کو یہ باتیں پسند نہ آئیں، لہذا فقط زبو ہو، لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ڈبو دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. کل بھی ڈوبے تھے، آج بھی ڈوبتے ہیں. کل سمندر کے پانی میں ڈوبے تھے، آج دیکھیے خواہشوں میں لوگ ڈبو دیے جاتے ہیں، تمناؤں میں ڈبو دیے جاتے ہیں. ہر دور کے انبیاء کرام کی قوموں کے ساتھ مختلف معاملات ہوئے، امت محمدیہ کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی قوم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کی کثرت ہوگی، مال بڑھ جائے گا. آج بھی دیکھیے چال ٹیڑھی ہونے لگتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، گردن ہلتی نہیں ہے، چار پیسے گھر میں آ جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر کو ہی نیا کرنے کا فکر لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اس وقت بڑے بنے، ان کا انجام کیا تھا؟ اللہ نے ان کو ڈبو کے رکھ دیا، اور وہ اندھی قوم تھی. انہم کانوا قوما عمین، اندھا بہرا ہو جاتا ہے بندہ، خواہشیں بندے کو اندھا بہرا کرتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم وہ قربانی جو اللہ کے دین کے لیے نہیں دے سکتے وہ اپنی ذات کے لیے دیتے ہیں. کسی نے مجھے شیئر کیا کہ میں نے کسی کو فون کیا کہ چلے آئیے گا، پروگرام فلاں ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں وہ تو گھر پہ نہیں ہے، وہ تو جاب پہ ہیں، حالانکہ وہ پہلے جاب نہیں کرتی تھی. تو یہ مجھے بتانے لگی کہ سزا میرے دل کو بہت چوٹ پڑی، کیونکہ وہ سسٹر جب بھی ان کو ہم نے اپنی کلاس میں بلایا کبھی بھی کہیں شام صبح میں، تو ہمیشہ اپنے بچوں کا نام لیتی ہیں، نہیں چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، کس کے پاس چھوڑوں، یہ ہے وہ ہے. تو اب انہیں بچوں کو صبح 6-7 بجے اٹھ کے کہاں کہاں چھوڑ چھاڑ کے پھر جاب پہ جا کے فل ٹائم کرتی ہوں گی. اب کوئی عذر نہیں، کبھی سوچیے -20 ہے کیا جاب پہ لوگ جانا چھوڑ جاتے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ اندھا پن ہوتا ہے. اللہ ایسے اندھے پن سے ہمیں بچائے، کوئی ایسی نعمت ہماری زندگی میں نہ آ جائے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف چلتے چلتے روک لے. یاد رکھیے وہ نعمت ہمارے لیے وبال بن جائے گی جس کو ہم نے ہدایت کی قیمت پہ لیا. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم فرما دے. اس کے بعد اب قوم عاد کی کہانی، بالکل وہی باتیں، الفاظ کا تھوڑا بہت فرق لیکن مفہوم بالکل ہر نبی کی قوم کا ایک ہی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور نبیوں کو قوموں کے بھائی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک ہی مشن تھا، دینی بھائی ہوتے تھے. فرمایا قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی خود کو بھیجا، اور انہوں نے کہا اے میرے قوم کے بھائیوں، یعنی اے میرے قومی بھائیوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط روی سے نہیں بچو گے؟ دیکھیے کتنا کلین اینڈ کلیئر مینیفیسٹ قسم کا میسج ہوتا ہے انبیاء کرام کا. کوئی ادھر کی نہیں، ادھر کی نہیں، یہ نہیں، اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، نہیں بھائی تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیسی باتیں کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات. اس طرح سے انہوں نے بات کی. اب نبیوں کے سامنے جو لوگ آتے ہیں نا وہ کون ہوتے ہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بڑے لوگ، شخصیات، معروف شخصیات، انفلوئنشل لوگ، جو اپنے عہدوں پہ چوٹ پڑتی بھی دیکھتے ہیں، جن کو اپنا سٹیٹس برا لگتا ہے، ایسے لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہمیں تو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. لڑے نہیں، کچھ نہیں کہا. کہا میری قوم کے لوگوں میں بے عقلی میں مبتلا نہیں، ہم ہوتے کہتے تم ہو بے عقل، تمہارا باپ ہوگا، تمہاری ماں ہوگی. لیکن دیکھیے جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اپنا تعارف کر دیں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا. دیکھیے تاریخ سے سبق لینا سکھایا جا رہا ہے کہ کل وہ ڈوبے تھے، ان ترے ہوئے لوگوں کی اولاد میں سے تم پھر ڈوبنے والے کام کرنے لگ گئے ہو، پھر اس نے تمہیں خوب نعمتیں عطا کی. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، مان جاؤ اور دیکھ لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پھر بلا رہا ہے. جواب سنیے گا قوم کا. کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے ایک ہی رب کی بات کریں اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ پھر ایک ہی رونا، ہائے بڑوں کا طور طریقہ چھوڑ دیں، اتنا انسان عادی ہو جاتا ہے ایسی چیزوں کا کہ اللہ کی بنا. اچھا تو لے وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے، یعنی اگر تو سمجھتا ہے کہ بھئی تیری بات ہی سچ ہے تو پھر لے عذاب، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، جب آئے گا عذاب تو ہم پلٹ جائیں گے. یہ دیدہ دلیری کب آتی ہے؟ جب بندے کو اپنی بات کا یقین ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے جو روایات کا غلام ہوگا نا، باپ دادا کی اندھی تقلید کرے گا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھے گا. آپ اس کو جتنا مرضی کہیں وہ کہے گا نہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ گیا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یعنی اللہ نے تو یہ کوئی نام نہیں رکھے تھے جو تم نے بنا رکھے ہیں بتوں کے اور بزرگوں کے، جس کے لیے اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی. اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. تم کس کا انتظار کرو کہ دیکھتے ہیں عذاب آتا ہے کہ نہیں، میں بچتا ہوں کہ تم بچتے ہو، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ میری بات سچی تھی کہ تمہاری تھی. چیلنجنگ اسٹائل ہے، جب کوئی بندہ دلائل سے بات نہ مانے تو پھر اس کو اس طرح کی دعوت دے دی جاتی کہ اچھا وقت کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن آج ہم نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء کرام کے دور میں عذاب آتا تھا، وہ عذاب ہے کہ نہیں نبی بتاتے تھے، آج میں آپ نہیں کہہ سکتے خدا ناستہ کہیں زلزلہ آئے، بالکل آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اپنی زبانوں کو ہمیشہ بند رکھنا چاہیے، کہیں سونامی آئی، کہیں کوئی سیلاب آ گئے، کہیں کوئی زلزلہ آ گیا، ہم نہیں جانتے. آزمائش کہہ سکتے ہیں، عذاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی چیز عذاب ہے کہ رحمت، اس کا ایک ہی سورس ہے ہمارے پاس، اور وہ اب نبی تھے اور وہ اب جا چکے ہیں. اس لیے اب آج ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور کہا بس تم بھی انتظار کرو، میں کرتا ہوں. ہوا کیا، فنجیناہ والذین معہ برحمت منا، اور آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان نہ لا چکے. جڑیں کیسے کٹی؟ کہ ان کی نسلوں میں کوئی بھی نہ بچا. اسی لیے آج آپ دیکھیے دنیا میں کتنے ڈفرنٹ کلچر ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو قوم عاد، قوم ثمود کا کوئی شخص نہیں لکھے گا. ہاں یہ لوگ دکھتے ہیں کہاں، پیرامڈس میں، یا پھر یہ دکھتے ہیں آثار قدیمہ میں. اس کے بعد تیسرے نبی کی کہانی، وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور اس نے کہا اے میری قوم کے بھائیو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس رب کی آیتیں آ چکی. یعنی نشانیاں مانگتے تھے، کوئی اونٹنی آئے، پہاڑ پھٹے اور اس کے پہاڑ کھلے اور اس میں اونٹنی آئے، آ گئی. تمہیں ماں کے پیٹ سے ایک بچے کا نکلنا دکھنا کیا کوئی نشانی نہیں دکھتا تھا جو تم پہاڑ کے اندر سے نکالنا چاہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، اس اللہ نے یہ بھی کر دیا. اب چھوڑ دو اس کو، یہ کھاتی پھر اللہ کی زمین میں، اور دیکھو اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، مطلب اس کو تکلیف نہ دینا، ورنہ تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آ جائے گا. اور یاد کرو جب اس نے بنا دیا تم کو جانشین قوم عاد کے بعد، اور جگہ تھی تم کو زمین میں، تم بناتے تھے بڑی سہولت کے ساتھ زمین میں سے نرم مٹی کے اندر سے محل، اور تم پہاڑوں میں تراش لیتے تھے اپنے گھروں کے. بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور نہ زمین پر پھرو تم مفسد بن کر. اس قوم کے سردار جو کہ متکبر تھے کہنے لگے ان لوگوں سے جو لوگ کمزور جانے جاتے تھے ان میں سے اور ایمان لائے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کا بھیجا ہوا؟ شک پیدا کر رہے ہیں جو لیڈرز ہیں نا، وہ بےچارے غریب غربا کو کہتے تمہیں شور ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باتوں میں تو نہیں آگے، تم سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ. آج بھی لوگ جب دین کی گدیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں نہ 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 فلاں کو نہ سننا، تمہیں کیا پتا وہ تمہارا عقیدہ بدل دیں گے، تمہاری سوچ بدل دیں گے. اور لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہتے نہیں ہم اس بات کو نہیں سنیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہدایت سے دور رہ جاتے ہیں. پھر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو تمہارے لیے کیا ہے اس کو یاد کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں کیا دیتی ہے. لیکن ہوا وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آئی بھی نشانی کو جھٹلا دیا. کل بھی لوگوں نے اونٹنی کو جھٹلایا تھا، آج بھی اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو لوگ جھٹلا دیتے ہیں. نتیجہ کیا، وفاقر الناقہ، اور انہوں نے اونٹنی کی کوچھے کاٹ ڈالی اور اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، اور کہنے لگے اے صالح لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو بھیجے وہ میں سے. بس پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، اور ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ لیٹے ہوئے. بس وہ پھر گیا ان سے اور کہنے لگا میری قوم، بے شک میں نے تم کو رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی، اور تم تو خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے، یعنی تمہیں سنسیئر لوگ اچھے نہیں لگتے. آپ دیکھیے کتنا درد ہے اس ایک جملے میں. آج بھی آپ دیکھیے کبھی کبھی دل دکھنے لگتا ہے نا، کہ اتنے پیار سے اتنی محبت سے آپ کسی کو کچھ کہیں اور وہ نہ مانے، تو پھر اس کے اوپر صبر. اور صالح یہ بات کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے کہ چھوڑو، بستی میں رہنا خود ہلاک ہونے کا ذریعہ تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کو کسی بری بات سے روکیں، مثال ہے آپ کے خاندان میں کوئی لوگ ہیں شادی کے موقع پہ کوئی غلط رسم کر رہے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، صریحاً نافرمانی ہے، پھر آپ مت بیٹھیے وہاں، نہ باتیں کریں ان کو، وہاں کھڑے ہو کے بدتمیزی بھی نہ کریں، بس ایک میسج وقت سے پہلے دے کے پھر آپ اٹھ جائیں کہ نہیں سوری میں یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے یہ زیبا نہیں دیتا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے. کہ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں نا، مثال ہے کہ بہت امیر قریب ہے، کروڑ پتی لوگ ہیں، کبھی ان کو آپ کسی چھوٹی سی دکان پہ یا ڈالر سٹور پہ یا کوئی یوزڈ کپڑوں کی دکان پہ کھڑا دیکھتے ہیں؟ وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری بےزتی ہے، کوئی ہمیں یہاں دیکھ لے گا. بعض لوگ چھوٹے سٹورز پہ نہیں جاتے، نہیں جی نہیں یہ ہماری شان کے خلاف ہے. وجہ کیا کہ کوئی دوسرا بندہ جو ان کو پہچانتا ہے، اچھا آپ ادھر آتی ہیں، اچھا آپ نے ادھر سے شاپنگ کی ہے، وہ نہیں کھڑا ہوگا. اب یہ دنیاوی سٹیٹس کانشیس کی وجہ سے کھڑا ہے. تو جب بندہ دین پہ آتا ہے نا، اللہ کی طرف جاتا ہے، تو پھر اس کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے، پھر اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے، سوری آئی کینٹ سٹے. اس لیے اپنی آنر کو پہچانے، ڈگنیٹی کو انسان پہچان کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کا پیغام نہ دے سکے، اللہ کی بات نہیں کوئی مانتا، تو آپ اس کی بات کیوں مانتے ہیں؟ ہم وہ لوگ جو ساری زندگی ہماری دین کی نہیں مان رہے ہوتے، ہم پھر ان کی دنیا کی ماننے لگ جاتے ہیں. وہ ہمارے دین پہ نہیں آتے، ہم ان کی دنیا پہ جانے کو پہنچ جاتے ہیں. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو، دوستوں کو انسان چھوڑ دے، رشتوں کو چھوڑے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی دعوت قبول نہیں کرتا تو آپ کے پاس پورا جواز موجود ہے گناہ کی دعوت کو ریجیکٹ کرنے کا. شرط یہ کہ زبان سے بدتمیزی نہ کریں. جب ہم کسی کو زبان سے برا بھلا کہہ دیں گے نا، تو وہ بات پھر اگلے کو اور غصے میں آئے گی کہ لو جی یہ دین پڑھ کے بہت نیک ہو گئے ہیں. بہرحال اگلا قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بھی حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا. دیکھیے پائنیئرز تھے، انوینٹرز تھے، نیا کام انوینٹ کیا انہوں نے. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ یعنی تمہارا یہی مزاج ہے، کتنے گندے ہو تم، تمہیں اس بات کی شرم نہیں آتی. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، ان کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے نکال دو اس کو اپنی بستی سے. یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے پاک سمجھتے ہیں. یہ بھی دیکھیے ایک تھریٹ فیل کیا نا، ہاں جی آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو بس ایسے ہی ہیں. ہاں بس ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کو، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں، اور ہم نے اس پر برسا دی پتھروں کی بارش، بس دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. اس دور میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ہومو سیکشولیٹی اور یہ کیا کچھ ہوگا. آج کے دور میں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا ہے جو کہنے لگی ہوں، کہ اگر اللہ کا وہی قانون جو قوم لوط پہ چلا آج بھی ہوتا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پتھر پڑ چکے ہوتے، ہمارے ارد و گرد پتھر ہوتے. یعنی حیرت کی بات آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو دنیاوی ڈسپلن اور قانون کے معاملے پہ اتنے، ایک بلڈنگ پہ باہر ایک بینر لگا ہوا تھا، تو ساتھی جو تھی میرے ساتھ کہنے لگی، آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے، دسمبر سے لے کے جون تک 6 مہینے وہ بینر بھی لگا رہے گا، اور وہاں سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ گے کڈس. میں نے کہا یہ کیا بلا ہوتی ہے، یہ ان بچوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پروگرامز کر رہے ہیں کہ جو بچپن میں ہی ہومو سیکشل ہو جاتے ہیں. یعنی گے کڈس یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ بچے کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسرے بچے کے ساتھ برے معاملے کرے. میں نے کہا یہ ان کے اگینسٹ باتیں کریں گے؟ کہا نہیں، یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کے حقوق دیں. 6 مہینے تک انہوں نے ایک جگہ میں پورا ایک سیٹ اپ کر کے لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے. ہم کہاں تھے ایسے، ہم نے تو 4 CDs نہیں کسی کو دی ہوں گی، ہم تو 4 pamphlets نہیں دیتے. چیز پڑی ہوتی ہم کہتے ہیں چھوڑو کیا دینی ہے، سب کو پتا ہے، ہمارے پاس وہ سلیقہ نہیں ہے جو غلط چیزوں کو پھیلانے والوں کے پاس ہے. نتیجہ کیا ہے کہ برائی آپ دیکھیے پھیل رہی ہے. آج اگر پتھر برسے تو کیا ہم بچیں گے؟ آپ دیکھیے کون سی گلی اور کون سا علاقہ ہوگا کہ جہاں یہ گندگی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے انسان بچا ہوا ہے. ہاں یہی کہا بعد میں، ہاں اس قوم کے لوگوں کو کہ نکال دو ان کو اپنی بستیوں سے، یہی آخر لوگوں کے بجائے ایسے لوگوں کو نکالو، یہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. آخر کار ہم نے لوط اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا، یعنی جو لوط تھے ان کی بیوی کو نہیں بچایا، وہ پیچھے رہ گئی، اور اس طریقے سے وہ مجرم تھے. اس کے بعد اگلی قوم قوم شعیب دولت مند قوم تھی، بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے. آج بھی جو لوگ بزنس سے ریلیونٹ ہیں ان کے لیے اس ایک واقعے میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ ناپ تول کی کمی اور اس طرح نافرمانی سے رزق کماتے تھے. جب نبی نے منع کرنا چاہا تو ان کے سامنے مقابلے پہ آ گئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، وہ کہنے لگے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا اور کوئی الہ نہیں، بس آ گئی بے شک ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے، بس پورا کرو نا پر تول کو اور لوگوں کو کم کر کے ان کی چیزیں نہ دو، اور زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. دیکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تھوڑا نفع بہتر ہے، زیادہ کیا کرنا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. اور نہ بیٹھو راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تھریٹ کرتے تھے، چنگی وصول کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور تم روکتے ہو لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو ایمان لے آئے اس پر، اور اس کے اندر ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو. بس یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر اس نے تم کو زیادہ کیا، انظر کیف کان عاقبت المفسدین، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور ایک گروہ تھا تم میں سے جو ایمان لایا اس پر جو بھیجے گئے جس کے ساتھ ہو، اور ایک گروہ جو نہیں ایمان لایا، بس صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ دے دے ان کے درمیان، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تمہارے پاس سب کچھ آ گیا تو پھر تم اس کو مانو. نبی آتے تھے، کچھ لوگ مان لیتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے، کچھ کو وہ باتیں ہضم ہو جاتی تھی، کچھ کو نہیں ہوتی تھی. اب دیکھیے کتنا ڈھیٹ پن اور پکا پن لگتا ہے نا قوموں کا. آج ہم سوچتے ہیں شاید نبی آ جائیں گے تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، جنہوں نے ان کے سامنے ہٹ دھرمی کی تھی وہ یہاں بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہٹ دھرمی والے رویوں سے بچائے اور اللہ کی بات کو سن کر ماننے والے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، تو ہمارا آج کا رخ تو یہاں کمپلیٹ ہوا ہے الحمدللہ. آپ لوگ ایک ایک بات لکھیں تاکہ ہم تھوڑا سمجھ بھی کریں کہ ہم نے آج کے لیسن سے کیا چیز سیکھی ہے. جی سسٹرز، آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا یہ بتائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نیچر سے ریلیٹڈ ایگزامپلز ہم سب کے لیے آتی ہیں اور پھر اس سے ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ کتنی زیادہ پروفاؤنڈ ہوتی ہیں، بیکاز ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایگزامپلز ہمارے بالکل ارد گرد سامنے ہیں اور ہم تھوڑا سا ان کو ریلیٹ کریں ان تمام چیزوں سے جو ہماری روح کی ہیں تو سبحان اللہ بڑا اچھا سمجھ آتا ہے نا. سو امپورٹنٹ ٹو لسن ٹو اللہ میسنجر اینڈ ٹیک ہیڈ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ کہ اب دیکھیں کہ اصحاب الاعراف کے بارے میں ہم اگر دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ ہم تو ان میں سے نہیں ہونا چاہتے. یس، ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. یس، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی نیکیوں کی کثرت کرتے چلے جائیں. جب گناہ کرنے یا نیکی سے روکے دین آراف کو یاد کریں. بالکل صحیح کہ یہ اگزامپل بہت اچھی تھی نا کہ میں کوئی نیکی سے رک رہی ہوں اگر تو یہ سوچ لوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں اسٹاپ کر سکوں. اللہ پر راضی رہے تو دعا قبول ہوتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور وہی چیز کہ جب انسان تھوڑا سا بے چین اور اتنا سا مایوس ہونے لگتا ہے تو بس وہی وقت تھا کہ جب دعا قبول ہونے لگی تھی. یس جی، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی ہم اپنے جو دین ہے اس کو کھیل بنا کر نہ لیں، اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپنے دین کے لیے نہیں رکھیں، اپنے دین کو بھی اتنی پرائیورٹی دیں جتنی باقی چیزوں کو دیتے ہیں. اللہ پر راضی رہیں. اور ایوری گڈ ڈیڈ از امپورٹنٹ ٹو ڈو اینڈ ایوری بیڈ ڈیڈ از امپورٹنٹ ٹو اسٹاپ آور سیلف فرام وتھ دی ہیلپ آف اللہ. بالکل، ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہر چھوٹا گناہ بھی ایسا سوچے کہ کبیرہ ہے، یعنی اپنی سوچ کے لیے، بیکاز جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں وہ بہت بڑی ذات ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اللہ سبحان تعالیٰ کی نافرمانی کے آگے ڈر جائیں نا. تو آل انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا توحید کا، ٹھیک، اینڈ غفلت کو دور کرنا ہے، دین کو سیریسلی لینا ہے. بالکل صحیح. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے، ہو سکتا ہے کہ کہیں جانے آنے کے چکر میں یا پھر ہم اپنی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کتابیں خریدنے کی یا جب بات آتی ہے کسی چیریٹی اس میں دینے کی تو پھر ہم کتنے زیادہ بخیل ہو جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی انسان کو دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سب سے پہلے لگانا چاہیے، وہ ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی، ہمارا وقت بھی، ہمارے جتنے بھی اگر کسی بھی طرح کی ہمارے پاس چیز ہے وہ سب دین کے لیے سب سے پہلی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ بھی کہ ہم تھوڑا سا ورڈ میننگز کر لیتے ہیں، آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے؟ ٹھیک جی، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ سٹارٹ کریں سسٹرز. ریڈی؟ آیا نمبر 67 میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے. آئی نمبر 47 میں دیکھیں گے صریفت. صریفت کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جی میری آواز ہے ٹھیک سے روم میں؟ پلیز بتائیے. اوکے سبحان اللہ. پھیری جائیں گے, پھیریں گے, پھیر دیے جائیں گے, پھریں گی کہنا چاہیں. ٹھیک ہے, پھریں گی, بالکل ٹھیک ہے, پھریں گی, بالکل صحیح. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد آئی نمبر 49 کے اندر, اور یہاں یہ بتائیں ینالوہم, ینالوہم کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ ینالوہم اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جی ینالوہم اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ وہ پہنچائے گا ان کو. جی بالکل, وہ پہنچائے گا ان کو, ویری گڈ. جی نہیں کا ٹرانسلیشن لا انکلوڈ کریں گے, لا ینالوہم, تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں پہنچائے گا انہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آئے نمبر 53 کے اندر, دیکھیں آئے نمبر 53, اور یہاں پر تاویلہ کا کیا ٹرانسلیشن ہے اس آیت میں؟ تاویلہ, تاویلہ یہاں ٹرانسلیشن کیا اس کا؟
اب دیکھیں اندر لائٹ کھلی ہے.
انجام اس کا گڈ, ڈے آف ججمنٹ اس کی بات ہے, یعنی کہ اس کا کہا ہوا, اور آف کورس کہ وہ کہا ہوا آخرت کے بارے میں. ٹھیک ہے گڈ. اچھا پھر اسی آیت میں دیکھیں نوردو, تو نوردو کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ نوردو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی نوردو, یہ تو آئی تھنک ہم بہت دفعہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. نوردو ہم لوٹائے, نو ہم لوٹائے جائیں, گڈ. نوردو ہم لوٹائے جائیں, گڈ ماشاء اللہ. اچھا آئی نمبر 54 میں دیکھ لیں. جی آئی نمبر 54 میں دیکھیں حسیسن, حسیسن کس کو کہتے ہیں؟ گڈ ماشاء اللہ, سب نے صحیح لکھا ہے. آئی نمبر 54 میں دیکھ کے بتائیں حسیسن اس ورڈ کے کیا ٹرانسلیشن ہے؟ حسیسن دوڑتا ہوا. جی گڈ, دوڑتا ہوا, نائس. ٹھیک ہے آئی نمبر 67, جی گڈ ماشاء اللہ. آئی نمبر 67, اور یہاں دیکھیں اقلت, اقلت یہ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اقلت یہ کیا ٹرانسلیشن ہے یہاں؟ جی اقلت, کچھ نئے نئے الفاظ لگ رہے ہیں یہاں پہ. ہوں اٹھا لاتی ہے, اٹھا لائیں. ٹھیک ہے اٹھا لائیں, ٹھیک ہے رائٹ. باقی سب یہی لکھ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے رائٹ, صحیح. ناؤ نیکسٹ دیکھیں. اب آپ لوگ بے شک اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑیں گے, بیکاز تھوڑے سے ہارڈ ورڈز ہیں اس میں. تو لیٹس سی نیکسٹ ورڈ, دیکھیں سقناہو, سقناہو اسی آیت میں, سقناہو فرام قلیل, ناٹ شیور ہاؤ دے کنیکٹ. جی سقناہو ہم ہانک دیتے ہیں اس کو, سقناہو ہم ہانک دیتے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں سق ہم نے ہانک دیا انہیں. ٹھیک ہے ہم نے ہانک دیا انہیں, ہم ہانک دیتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے دیتے سے مطلب دیتے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے ہانک دیا انہیں. ٹھیک ہے گڈ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آئے نمبر 58 کے اندر دیکھیں گے. اور یہاں ایک ورڈ ہے نقیدہ. نقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ناقص. گڈ. ٹھیک ہے, ناؤ آگے آ جاتے ہیں تھوڑا سا اور. آئے نمبر 63 کے اندر دیکھیں گے. جی گڈ, ماشاء اللہ. آئے نمبر 63 اور یہاں دیکھ کے بتائیں. اوا عجیبتم کیا تمہیں تعجب ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے, کیا تمہیں تعجب ہے؟ بالکل صحیح, الحمدللہ. ایک لاسٹ ورڈ دیکھ لیجئے آئی 64 میں. آمین کس کو کہتے ہیں؟ جی اور اچمبا کیا تمہیں؟ نہیں, بالکل ٹھیک, پچھلے ورڈ کا آپ نے صحیح بتایا. اب لاسٹ ورڈ دیکھ لیں کہ آمین کس کو کہتے ہیں. آمین عقل کے اندھے. ٹھیک ہے, اندھے بلائنڈ بھی انف ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, گڈ. سو انشاءاللہ یہیں پر ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر واسطہ, جزاک سب کی پارٹیسپیشن کا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں اپنے, اور ہمارا نیکسٹ سیشن سیرہ کا ہے آج, تو سب اس کے لیے ریڈی ہیں. لیٹس سی, آج کے لیسن بہت انٹرسٹنگ ایز یوزول, تو سیرہ پوری کی پوری بہت انٹرسٹنگ ہے. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سیرت النبی کے اگلے سلسلے کا آغاز کریں گے. ابھی تک جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی وہ یہ تھا کہ نبوت کے پہلے 3 سال جو خفیہ یا ون آن ون بیس تبلیغ پر تھے, اور مسلمان چونکہ بہت زیادہ نہیں تھے اس دور میں, تو مکہ والوں نے اس کو زیادہ اہم نہ سمجھا, گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ انہوں نے بہت زیادہ تھریٹ فیل نہیں کیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی چیز جب چھوٹی ہوتی ہے نا تو چھپ جاتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی کوئی پکچر کھینچے دور کی ہو, چھوٹی سی پکچر ہوگی نا تو آپ کو بہت لگے گا کہ میں بہت, میرا رنگ صاف ہے, بہت اچھی سکن ہے, لیکن آپ اس پکچر کو جب بڑا کرتے جاتے ہیں نا تو چہرے کے مسام تک کھلتے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی بھی چیز دنیا کا ہو یا دین کا ہو, جب ابھی اتنا زیادہ عام نہیں ہوا ہوتا تو لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ فکر نہیں کرتے, منی میٹرز ہوں, کوئی بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن جب کوئی چیز مسلسل خرابی کا شکار ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ نمایاں ہوتی ہے. تو اب ہوا کیا کہ 3 سال تو خیر سے گزر گئے, چونکہ اس میں بہت ایکسپوجر نہیں ملا لہٰذا اس میں بہت زیادہ ریئیکشن بھی نہیں تھا. اب آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ, آپ کہہ لیجئے کہ اب 4th سال شروع ہو گیا. اب یہ سال اس طرح نہیں کہ بالکل ون آن ون بیس پہ ایک سال کا دن ختم ہوا تو اگلے سال سے یہ کام شروع ہو گیا. یہ بانٹ ایک قسم کی, آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک اندازن بانٹ ہوتی ہے کہ جب تقریباً 3 سال ہو گئے, اکا دکا لوگ جو تھے خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی رہیں, قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اس طرح اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی گنجائش پیدا ہو گئی. یعنی تھوڑا سا لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا
کہ اب یہ کام ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ 3 سالوں میں ان لوگوں کے ذریعے کچھ خیر بھی لوگوں کو دکھی ہوگی، کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بہت اچھا رشتہ دار بن جاتا ہے، بہت اچھی بیوی اور بہت اچھے یہ. لیکن یاد رکھیے کہ ایک دم یہ ٹائٹل نہیں ملتا. مثلا آپ کہیں کہ اچھا میں مسلمان ہوئی تو میرے شوہر مجھے مسلمان سے مراد یہ کہ شعوری اسلام میرے اندر آ گیا تو میرے میاں مجھے کہیں گے تم بہت اچھی ہو. تو یہاں بھی ایک اصول لکھ لیں، جب بگڑے ہوئے معاشرے میں آپ خود سنبھرتی ہیں نا، تو شروع میں آپ کو قطع رحمی کا اور رشتے نہ نبھانے کا الزام ملے گا. بات سمجھیے گا، پھر میں دوبارہ بولتی ہوں، شاید آپ نے غور نہیں کیا ہو. ہم سوچتے ہیں کہ دین پہ عمل کر رہے ہیں ہم، قرآن پہ آ گئے اور اچھے ہو گئے، تو بس اب میاں صاحب تو ایک کارڈ دے دیں گے کہ تم تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہو، اور بچے کہیں گے ماما آپ تو پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہ بھی بگڑے میں آپ ٹھیک ہے. اب بلکہ ان کو کیا لگنا ہے، آپ کچھ زیادہ کریٹک نہیں ہوتی جا رہی، یا آپ ہر وقت ٹوکتی نہیں رہتی، اور مرد بھی کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، میں کتنے سال سے ایسا تھا، اب تم یہ پڑھنے جاتی ہو نا تو اب تمہاری زبان کھل رہی ہے. تو ہمیشہ ہر نبی کے دور میں، اور خاص طور پہ اب سیرت میں دیکھیں گے کہ جب بھی بگڑے ہوئے معاشرے میں کچھ لوگ اصلاح کر کے اپنی دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے نا، تو پہلا الزام ان پر یہ لگتا ہے کہ یہ رشتے ناطے نہیں نبھا رہے، یہ سسرال کو نہیں پوچھ رہے، یہ ساس کو نہیں پوچھتے، یہ میاں کو گھر چھوڑ کے چلی جاتی، یہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو یہ شروع میں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ آپ کے اس مزاج کے نہیں بنے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ تھوڑی سی جب وسعت ہوئی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورۃ الشورا کی ایک آیت آتی ہے،
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں، ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھے، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ شورا کی آیت 214 ہے، یہ نازل ہو گئی. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بالکل واضح حکم تھا کہ اپنی فیملی کو کال کیجئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا، بنو ہاشم ان کا قبیلہ تھا جو، ان کو اکٹھا کیا، کچھ لوگ بنو مطلب کے بھی اس میں آ گئے. اب جب سب جمع، آپ اپنے اوپر لے، کچھ سال ہو گئے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ تھوڑی آ گئی ہے، بات کرنا آ گیا، اب آپ اپنی فیملی کی ایک دعوت کریں، گیٹ ٹوگیدر ہے، سب کو بلا لیں، میکے کو بھی سسرال کو بھی کر کرا کے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آپ کے سب رشتے دار جمع ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بہترین کھانا کھلایا، جو بھی آپ کی حیثیت تھی یا اس دور کا جو رواج تھا. جب سب بیٹھ چکے، سب باتیں اچھی طرح سے ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ میں نے آج آپ سے ایک بات کرنی ہے. اور وہ کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی بات کی، پھر بہت اچھے انداز میں آپ نے لوگوں سے اپنے اخلاص کی بات کی کہ دیکھو کبھی میں نے تم سے کچھ مانگا، میرے بارے میں تم کیا سوچتے ہو. پھر لوگوں نے اس وقت کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، یعنی گویا کہ آپ نے ہلکی پھلکی سے ان سے باتیں کی. جب سب نے گواہی دی، ایک بہت خوبصورت ماحول بن گیا جس میں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو بات ہو رہی ہے، تو پھر اس پہ آپ نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کیا، کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور تم اس طرح مرنے کے بعد دوبارہ اٹھو گے جیسے روز سونے کے بعد زندہ کیے جاتے اٹھتے ہو، اور اس دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا، جس نے اچھے کام کیے ہوں گے ان سے اس کے اچھے بدلے ملیں گے، اور جو برے کام کرے گا اس کے لیے یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا جہنم ہے. اب آپ سوچئے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو ہی بات آئی کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور پہلے بات ہوگی لا الہ الا اللہ، اور تیسری بات ہوگی مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، یعنی 3 بنیادی عقائد رٹ لیں آج سے. آپ نے انشاءاللہ مکی صورتیں پڑھنی ہیں، ساری مکی صورتیں، اور زیادہ صورتیں ہی مکی ہیں قرآن میں، 2/3 حصہ قرآن کا مکی صورتوں پہ مبنی ہے، اس میں یہی 3 ٹاپک آپ پڑھیں گے. 3 سبجیکٹ تھے مکہ کے، توحید، رسالہ، آخرہ. اور آپ نے، میں نے بھی، نئے لوگوں سے جب بھی دین کی بات کرنی ہے انہی 3 موضوعات پہ بات کرنی ہے، کوئی فقہی، کوئی دوسری بات، کوئی سود کی اور رشوت کی اور گانے بجانے کی بات کرنی نہیں ہے، جب تک ان کو یہ 3 باتیں سمجھ نہ آ جائیں کہ اللہ کون ہے، اس کا کیا حق ہے، اس کی کیا نعمتیں ہیں، ہم اس کی کتنی نعمتوں کو لیتے استعمال کرتے ہیں، رسول کی اطاعت، اس کی محبت، اس کے تقاضے، اور مرنے کے بعد جیا جائے گا. اب آپ دیکھیں، آپ نے بڑے پیار سے یہ بات کر دی، آپ کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے بات سن لی، لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا، ہمسایا بھی بن آباد میں، کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو اس سے پہلے کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یعنی ابو لہب پہلا شخص تھا جس نے آپ کے خلاف زبان کھولی، کہنے لگا اس کو روک لو، یہ کیا باتیں کرنے لگا ہے. عقل مندی ہوگا تبھی اس کو سوچ گئی تھی نا کہ یہ جادو چڑھے گا سر پہ. کچھ لوگ کہتے چلو کوئی نہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا لوگ، چلو یہ قرآن ہی پڑھ رہی ہیں نا عورتیں، پڑھنے دو. کچھ جو ہوتے ہیں نا ذرا زیادہ ہی دور جاتے ہو، کہتے ہیں نہیں نہیں روک لو ابھی ان کو قرآن سے، کیوں؟ پھر یہ قرآن پڑھیں گی تو یہ ہم پہ تنقید کریں گی، قرآن پڑھیں گی تو ان کو ہماری برائیاں دکھیں گی. لیکن ابو طالب بھی تو رشتے داری تھے نا، وہ بھی تو چچا تھے اور ابو لہب کے بھائی تھے، انہوں نے ان کو روکا، کہا نہیں آپ خاموش رہے، اور اللہ کے نبی سے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا کرتے رہیے اور درگزر کریں، اور میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، آپ کا بچاؤ بھی کروں گا، لیکن میں خود ابھی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں. کس بات کے لیے؟ کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. اب یہاں نوٹ کیجئے، میرے اور آپ کے عمل کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. دل ڈر رہا ہے میرا یہ بات کہتے ہوئے بھی. ابو طالب، ابو چلے دونوں کو الگ لے لیتے ہیں، ابو لہب کیسی شخصیت ہے؟ سراسر دین کی مخالف، مدد تو چھوڑ دیجئے، دین کی مخالفت کرنے والا، بلا نہیں رہا بلکہ روک رہا ہے. ٹھیک ہے، ابو طالب کون ہے؟ دین کے کام کر رہے ہیں، دین کو فائدہ دے رہے ہیں، دین کے اوپر وقت بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، لیکن خود جہنم میں جائیں گے. سوچئے، جب تک میری اپنی ذات پہ میری کہی ہوئی باتوں کا اثر نہیں ہے نا، آپ سارے لوگ میری بات سن کے عمل کرنے لگ جائیں نا، تو میرا حال اس شمع کی طرح ہے جو خود تو جل جل کے ختم ہوتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے. یہاں میرے لیے عمل کی بات کیا ہے، خوف کی بات کیا ہے، کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے رہے دین کے کام کرنے کی، دین کی مدد کی، دین کے اوپر اپنا وقت، مال، ایفرٹس لگانے کی، تو ساتھ مجھے اپنے اوپر عمل کی بھی فکر کرنی ہے. میں سارا دن جہاں آپ کی خدمت کرتی رہوں نا، خود وقت پہ نماز بھی نہ پڑھوں، تو مجھے آپ کی یہ خدمت فائدہ نہیں دے گی. اگر میرے پیٹ میں حرام کے لکمے ہیں تو میں آپ کو سارا دن پڑھاتی رہوں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے دیتے ہیں دین کے نام پہ، خود کو نہیں دے پاتے. تو اللہم اللہ تجلنا منہم، کتنی بڑی مثال ہے آنکھیں کھولنے کی ہے. آج آپ دین کے نام پہ بہت سارے نام سنتے ہیں نا، مت سوچئے کہ ہر دیندار نیک بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں، ان کی باتیں سن کر دوسرے نمازیں بھی شروع کر لیں گے، سود بھی چھوڑ دیں گے، لیکن اگر ان کے اندر کوئی عقائد میں یا ان کے اعمال میں کوئی ایسی خرابی ہے جو ایک دیندار کے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو کل کم از کم جواب دہی ضرور ہوگی. بات سمجھے؟ یعنی دین کی بات، دین کا کام، دین کی خدمت ایک بہت بڑی آنر ہے، لیکن معیار بڑا سخت ہے. ایک چھلنی ایسی اللہ نے لگا دی ہے، اس میں سے چھنیں گے تو پھر خود بچیں گے. دوسروں کو فائدہ دے دیتا ہے بندہ. فرعون نے بھی لوگوں کو جمع کر لیا تھا کہ آؤ اور موسیٰ کی بات سنو، لیکن خود نہیں مان سکا. تو اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آج دنیا میں ہم تیرے نام کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم تیرے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، تو پلیز ہمیں خود کو بھی توفیق دے کہ ہم خود بھی اپنے لیے اس کام کو لے سکیں. تو بہرحال یہ بات تھوڑی سی ختم ہو گئی، ادھر کچھ معاملہ بگڑا نہیں. ایک اور حکم اتر گیا قرآن پاک کی ایک اور آیت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا،
فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
بس آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کو کھلم کھلا بیان کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں. واعرض عن المشركين. اب جب یہ حکم اترا تو اب اللہ کے نبی کو یہ خاموش اشارے تھے کہ ایک اور اٹمپٹ کیجئے، ایک اور کوشش کیجئے. ہم ہوتے ہم کہتے نہیں، اللہ کے نبی دیکھے اس دن میں نے دعوت کی، لوگوں کو بلایا، کھلایا پلایا، بعد میں اتنی بدمزگی ہو گئی، دیکھو ذرا میرے رشتے دار مجھ سے ناراض ہوئے. جیسے ہم کبھی سوچ لیتے ہیں، نہیں نہیں آئندہ میں نہیں جی ان سے بات کروں گی، میری نہیں سنتے. نہیں، حکم دوبارہ آ گیا، آپ نے دوبارہ لوگوں کو بلایا. اس دفعہ آپ نے گھر پہ نہیں بلایا، صفا پہاڑ پہ گئے، وہاں پر تشریف لے گئے، سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، یا سباحہ یا سباحہ. آپ کو بتائیے کس بات کی علامت تھی؟ اب اس دور میں مائک اور پیجر اور نیٹ سسٹم تو تھا نہیں ہے، نہ مائکروفون تھے بڑے بڑے. کسی بندے نے کسی کو کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی نا، امپورٹنٹ نیوز یا کوئی بریکنگ نیوز ہے، تو وہ پہاڑ پہ چڑھ کے تو اوپر جا کے یا صباحا کے الفاظ بولتا تھا. مطلب یہ تھا کہ جلدی آؤ جلدی آؤ، بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز. یا کسی دشمن نے کوئی حملہ کیا ہوتا تھا یا کوئی اور برا برا ہو گیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے یہ بات سنی تو سب جمع ہونا شروع ہو گئے. ایک قسم کی کال تھی، کمن کمن لبیک تھی. جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کے نام لیے، یا بنی فہر، یا بنو قریظہ، یا بنو فلاں فلاں، یا بنی فہر، بنی عدی، بنی فلاں، سب کو بلاتے رہے. اب جب سننے لگے تو لوگ دوڑے کہ اللہ خیر کرے کہ اس شخص کے پاس اب کیا بات ہے. کہتے ہیں اگر کوئی خود نہ سکا اس پکار پہ تو اس نے کسی اور کو بھیجا، جاؤ سنو کیا مسئلہ ہے. جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے. جب سب اکٹھے ہو گئے اس وقت پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم مانو گے؟ اچھا، یہ بات اس دور کے اعتبار سے بالکل امپاسیبل تھی. اس پہاڑ کی لوکیشن ایسی تھی کہ پیچھے سے کوئی آ ہی نہیں سکتا، یعنی امپاسیبل بات تھی. لیکن لوگوں نے آپ کی یہ بات سن کر کہا ہاں ہم آپ کی اس بات کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور بامانت پایا. یعنی یہاں سے آپ دیکھیے کہ آپ کی زبان سے ایک ناممکن بات کو ممکن ہوتا دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا اچھا تم میرے اوپر اتنا اعتبار کرتے ہو، تو آؤ پھر میں تمہیں اللہ کے ایک ایسے عذاب سے ڈرا دوں جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اور تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے ان کو آدھا بوچے گا، بس وہ زور زور سے پکارنے لگے یا صباحا یا صباحا. یعنی آپ نے لوگوں کو تسلی دی کہ دیکھو میں نے جو بات تم سے کہی ہے تمہیں ابھی میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مان جاؤ اللہ ایک ہے. پھر آپ نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کی بات کی، یعنی ہلکی پھلکی سی تبلیغ کی، اور کہا کہ اگر تم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ جمے رہو گے، میری بات پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر میں بھی تمہیں رسول ہونے کے باوجود عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. اور یہ بات آپ نے ایک ایک کا نام لے کر پڑھی. اگر آپ کتاب میں سے اگلی لائنوں کو پڑھیں یقین کریں دل کانپتا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم اپنے خاندان کے ایک ایک بندے کا نام لیں. اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں. اے بنی کعب بن لوی، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اے بنی مرہ بن کعب، اے بنی قصی، اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب، اے رسول کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اے رسول کی بیٹی فاطمہ، اور اے وہ لوگوں جن سے نسب اور قرابت کا رشتہ ہے. ہر ایک کو دیکھے پکار کر ملتے جلتے الفاظ سے آپ نے یہی کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں کل نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، آگ سے بچا لو، تم اپنے آپ کو فائدے میں دے لو، اپنی رشتہ داری پہ مان نہ کرنا، اے میری بیٹی جو چاہو مانگ لو آج میرے مال میں سے، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں کچھ بھی بچانے والا نہیں ہوں، تمہیں کچھ فائدہ نہیں دوں گا، اور تم لوگوں سے نسب اور قرابت کا تو تعلق ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، یعنی سید ہو تم سارے، تو ٹھیک ہے، لیکن جس کی طریق کے مطابق تر کروں گا یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ باتیں ذرا آپ لکھیے، یہ سارے جملے لکھیں، اور اس کے بعد کسی بھی نعت کے وہ جملے لکھیے جس میں اللہ کے نبی کو مختار کل کر کے دکھایا جاتا ہے. اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد، محمد کے چھڑائے کو کوئی بچا نہیں سکتا، نعوذ باللہ. یہ جملہ، اور اس جملے کو پڑھیے، میں نے وقت کی کمی کے لیے آپ کو سارے نہیں پڑھ کے سنائے نا. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو خود بچاؤ، میں نہیں کر سکتا، میری آس پہ نہ رہنا. آج یہاں پر میں کتنی خوش فہمیوں سے کہتے ہیں لو جی ہم نبی کے ہیں، اور نعوذ باللہ ایسی ایسی لوگوں کو لوریاں سناتے ہیں لوگ نعتوں میں قصوں میں، نعوذ باللہ ایک ایسی یعنی جاہلی کہوں گی، یا مولوی کا نام لینا نہیں چاہیے، لیکن کہ ایک مولوی صاحب خطبے میں لوگوں کو کہہ رہے تھے قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اللہ کو حکا پیش کریں گے اور باتوں میں لگائیں گے، تو نیچے سے لوگوں کو کہیں گے آندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ، آندے جاؤ تے لنگ دے جاؤ، یعنی میں نے اللہ کو ذرا بزی کر لیا، تم نظر بچا کے نکل جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے یا علم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، آگے کی بھی جانتا ہے پیچھے کی جانتا ہے، پتا نہیں گرتا ایسا جس کا اللہ کو نہ پتا ہو، تو کیا نعوذ باللہ وہاں یہ ڈرامے بازی ہونی ہے؟ عقیدہ درست کرے، دیکھیں سیرت پڑھ کے آپ کا عقیدہ انشاءاللہ آدھا پہلے ہی ٹھیک ہو جانا ہے، پھر قرآن آپ کو دلیل ملے گی اس بات کی کہ نبی نے کیا میسج دیا. آج لوگوں کو سیرت نہیں پڑھائی ہم نے، ان کے نام پہ نعتیں سنائی ہیں، حدیثیں نہیں سکھاتے لوگوں کو نبی کے نام کی اور آپ کے الفاظ اور ہم آپ کے قصے اور زلفوں کے قصے اور گفتگو، وہ سب اچھا ہے اگر علم کی حد کے اندر ہو، لیکن صرف ایک بڑی بڑی باتیں کر لینا یہ بات درست ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے کہی تب اس کے بعد لوگوں نے سنا، تھوڑا کچھ ڈر گئے ہوں گے، کچھ بول پڑے. ابو لہب نے اس موقع پہ بھی تھوڑی سی باتیں کی، کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ. اس پر پھر تبت یدا ابی لہب سورت جو تھی وہ نازل ہوئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من
سادر. اور اس میں جب ان کی بیوی کو پتا چلا کہ وہ امراته حمالت الخطب فی جیدها حبل من مسد، تو اس کو لوگوں نے بتایا تجھے پتا کہ قرآن میں تیری حج بیان کی گئی ہے، تو کہتے اس کے گلے میں نا ایک موٹی سی رسی ہوتی تھی، موٹی چین پہنتی تھی سونے کی اور لوگوں کو دکھاتی تھی، کہتی یہ بیچ کے نا اس محمد کے خلاف استعمال کروں گی. اتنا بغض تھا اس عورت کے دل میں. اور جب خاص طور پہ قرآن میں یہ آیتیں نازل ہو گئی پھر تو آ کے اللہ کے نبی سے لڑنے لگ گئی کہ تو میرے اور میرے شوہر کے نام کے اوپر یہ بات کرتا ہے، اور واحد یہ شخص اور اس کی بیوی ہے جس کا نام لے کے قرآن میں بات ہوئی ہے، کسی اور ابو جہل تک کا نام نہیں ہے قرآن میں. تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ اس طرح کے حالات تھے میرے نبی کے ساتھ. ایسی باتیں سن کے کچھ لوگوں نے سوچا، کچھ گھروں میں گئے، کسی کو فکر ہوا، کچھ کسی کو کچھ. آپ دیکھیے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے نا، یہ ایسی جیسے آپ ایک درد سن کے گئے بہت دل کو ہلا دینے والا، تو اس درس کو سننے کے بعد ہر بندہ پھر کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہے نا. کوئی کہنے لگا اچھا جی یہ ابو کفشہ کا بیٹا ہے، یہ رسول بن گیا ہے، باتیں بڑی کرتا ہے. اچھا کوئی کہتا ہے یہ قریش کا دین چھوڑ کے نصرانی بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی یہ تو نیا دین لے کے چل پڑا. یعنی جتنی باتیں تھی اتنی باتیں تھی، لیکن یہ وہ حالات تھے کہ اب ایسے لگتا تھا وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تابڑ توڑ وہی آ رہی ہے. ادھر سے راتوں کو انسٹرکشنز ملتی ہیں نبی کو، اور ادھر سے اللہ کے نبی صبح اٹھ کے بازاروں میں اعلانیہ تبلیغ ہوئی. سب سے پہلے ہم نے دیکھا قرابت داروں کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، اور آپ کو میں چند روایات سناتی ہوں کہ آپ حیران ہوں گے اور پھر آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں سنتے نہیں، باتیں کرتے ہیں. میرے نبی کے ساتھ کیا ہوا، یہ ترمذی کی روایت ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی، تھوڑی سائٹ پہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، 3186 نمبر کی روایت ہے. حضرت اشری کہتے ہیں کہ جب یہ آیت وانذر عشیرت الاقربین سورہ شورا کی آیت نمبر 214 ہے، سورہ شورا 214 یہ نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور آواز کو بلند کر کے فرمایا اے عبد مناف کی اولاد اللہ کے عذاب سے ڈرو. پھر اسی طرح بازاروں اور مجموعوں میں جا کے آپ کیسے تبلیغ کرتے تھے. صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو دو بار دیکھا، ایک بار حجاز کے بازار میں سامان رکھ کر بیٹھا بیچ رہا تھا میں، اور رسول اللہ نے سرحلا پہن رکھا تھا اور آپ بلند آواز سے لوگوں کو پکار رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے. ایک آدمی آپ کے پیچھے پتھر لے کر چل پڑا، سوچئے پتھر لے کر، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اور ایڑیاں خون آلود کر دیے. وہ کہتا تھا لوگوں اس کی بات نہ ماننا، یہ کذاب ہے. میں نے کہا یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی عبد المطلب کا غلام ہے. میں نے کہا اس کے پیچھے پیچھے کون چل رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا عبد العزا یعنی ابو لہب ہے. آپ سوچئے ذرا، آپ کے چچا نے کبھی اپنے ملازموں کے ہاتھ میں پتھر پکڑائے ہوں کہ مارو اس کے سر پہ، یہ مجھے دین کی بات کہتی ہے. اب یہ وقت تو کبھی نہیں دیکھا، یہ اتنا پیارا دین پتھر کھا کے اللہ کے نبی نے دیا. اگر آپ اپنی ذات کو بچا رہے ہوتے، اپنی عزت اور اپنے رشتوں کو بچا رہے ہوتے، کہتے اللہ جی مجھ سے نہیں ہوتا، میں اور 50 نفل پڑھ لیتا ہوں رات کو، میں 4 سپارے اور گھر بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، مجھ سے یہ کام نہ کرائیں. آپ کو تو بھی اس کا شاید پورا اندازہ ہوا کہ نہیں کہ آپ کا راستہ نبیوں والا راستہ ہے. پتھر کھاتے تھے وہ لوگ، ہمیں تو لوگ پھول بھیجتے ہیں. اسی طرح ایک اور راوی ہیں حضرت ربیہ بن عباد، کہتے ہیں کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے اللہ کے نبی کو ذل مجاز نامی بازار میں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا آدمی بھی تھا جو کہہ رہا تھا، یہ شخص تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین سے دور نہ کر دے. اور یہ بھینگا بھی ابو لہب تھا. اپنے مخالفت کریں گے، پیچھے لگے، جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تبلیغ کرنے یہ ادھر جا کے دوسروں سے باتیں کرتے. پروپیگنڈا، آپ لوگوں کو اپنا ایک فلائر دیں گے، لوگ چار فلائر اپنے بھی پکڑا دیں گے. آپ لوگوں کو ایک کال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکیلے میں ادھر آؤ، آپ تم بتائیں ان کی بات پہ نہ جانا. اس قسم کے حالات تھے اللہ کے نبی کے ساتھ کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے. اور اگلی حدیث تو میں کہتی ہوں آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں سنتے وقت. صحیح الالبانی کی روایت ہے، حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ مجمع کون سا ہے، انہوں نے کہا یہ لوگ اپنی قوم کے ایک صحابی کے گرد جمع ہے. صحابی آگیا لفظ حدیث میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ہم پھر وہاں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، آپ کو اذیت پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور رسول اللہ آپ سے ہٹ گئے. ایک عورت آپ کے پاس آئی جس کے سامنے سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، اس نے ایک پیالہ اور رومال اٹھا رکھا تھا، آپ نے اس سے وہ پیالہ لے لیا اور اس سے پیا اور وضو کیا اور اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اے میری بیٹی اپنا دوپٹہ درست کر لو، اپنی گردن ڈھانپ لو اور اپنے باپ کے متعلق خوفزدہ نہ ہو. ہم نے کہا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا ہے. بیٹیاں آ کے پانی دیتی تھی اور اللہ کے نبی کے زخموں کو دھوتی تھی اس دین کے لیے، اور اتنے زخمی ہونے کے باوجود آپ کو اپنی بیٹی کا سینہ کھلا ہوا اچھا نہیں لگا. کہا بیٹی دوپٹہ ٹھیک کر لو، ابھی سورہ نور تو کہیں 14-15 سال بعد نازل ہونی تھی، ابھی کوئی نہیں تھی ہوئی. یہ فطرت کی پکار تھی کہ بیٹیوں کے سروں سے اور گریبانوں سے دوپٹے اترے دے کر باپ ان کو کہتے ہیں صحیح کر لو. اور چند دن پہلے مجھ سے کسی نے کہا کہ پتہ نہیں میری بیٹی نے کہاں سے پوچھا ہے، وہ کہتی ہے نہیں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے، مجھے دلیل دیں کہاں ہے. یہ دلیل ہے. دیکھیے جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا تو اسی قسم کے کام ہوتے ہیں. حضرت ربیہ سے روایت ہے کہ میں نے اوقاس کے میلے میں ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا، لوگوں یہ آدمی بھٹک گیا ہے، کہیں تمہیں بھی تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے گمراہ نہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے تھے اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا. نہ دیکھیے عمل کی بات، ریئیکشن نہیں کرنا. اللہ کے نبی اپنے آپ کو سائڈ پہ کرتے تھے، اگنور گریس فلی، لیکن وہ جان کے آپ کے سر ہوتا تھا. سچا دیندار کبھی لوگوں کو چڑھ نہیں چڑھاتا ان کے دین کے اوپر، لیکن آپ دیکھیے کہ اس قسم کے حالات ہو جاتے تھے کہ لوگ خود بخود آپ کے پیچھے پڑے رہتے تھے. اتنے میں کیا ہوا، حج کا موسم آ گیا، حج گزر گیا، آگے کیا ہوتا ہے. اب آپ کی بات چونکہ پھیلی، کوئی آتا اچھی بات کرتا، کوئی کہتا کدھر ہے. اب قریش والوں کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ کچھ کر کے رہے گا. بیٹھو مشورے کرو، مقابلے کی مختلف تدبیریں سوچنے لگے. کل تک تو وہ سوچ رہے تھے یہ چند تھوڑے سے لوگوں کی باتیں ہیں، لہٰذا ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اب ان کو لگا نہیں اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بول بولا تو ہمارے سامنے تو لوگ آئیں گے اور بات نہیں سنیں گے. کس کس طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکنا چاہا، اب ذرا اس کو ایک ایک ہائی لائٹ کرتے ہوئے دیکھتے جائیے کہ تدبیریں کیا تھی. ایک طریقہ کیا اختیار کیا کہ اسلام کی ہنسی اڑاتے ہیں، تحقیر اور استہزاء کی روش اپنانا، یعنی جو اسلام قبول کرے اس کا مذاق اڑاؤ، فن بناؤ، ہائے تم کیا ماسی لگ رہی ہو، ہائے اسکارف لے لیا تم نے، ہائے تم ڈانس نہیں کرو گی، ہائے تم ایسے، تاکہ جو مسلمان ہو بھی اس کا مذاق اڑائیں، پیچھے ہو جائے. مجھے کسی بچی نے بتایا کہ ایک بچی نے اس رمضان میں متاثر ہوئی کچھ، تو اس نے سوچا کہ کم از کم اب اسکول میں میں ابایا تو پہنوں گی، تو اس نے بڑا اچھا سا کوئی لانگ ڈریس سا خریدا اور پہن کے پہلے دن اسکول گئی ہے کلاس کے بعد رمضان کے، تو لڑکیوں نے کہا یہ تم کیا سومالی بن گئی ہو. کہتی بس اس جملے سے استاذہ اس نے پھر چھوڑ دیا. دیکھیے یہ ہے استہزاء. آپ اکیلے میں 10 دفعہ نکاب پہن کے پھریں گے، لیکن آپ باہر پتہ کیوں نہیں پہنتے؟ کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ فن بنائیں گے. یہ ضرورت نہیں ہوتی شروع میں نا، تو بندہ پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے حوصلے توڑنے چاہے. کبھی آپ کو کہتے جادوگر، کبھی شاعر، پاگل، کاہن. ایک مشہور کر دی تھی بات آپ کے بارے میں کہ آپ کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ آپ کو عجیب و غریب باتیں سناتا ہے اور آپ جا کے لوگوں کو سناتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کون سی باتیں تھیں جو اسلام کے راستے میں انہوں نے نہیں چھیڑی. کسی کو آپ کے پاس ذرا آتا جاتا دیکھتے نا کہتے دیکھنا اب اس یہ بھی متاثر ہو گیا اس نے بھی دیکھنا اب کورس جوائن کر لینا ہے تو پھر اس کے پاس اکیلے میں جاتے اور اس کو کہتے یہ اس شخص کے پاس جاتے ہو نا جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے یہ لو جی تمہارے پاس زمین کے بادشاہ آ گئے ارے یہی ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کیا یعنی مراد یہ کہ کیا یہ کل کا بندہ آپ کو پڑھائے گا ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے عالم ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں یعنی لوگوں کو یوں کر دیا اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ متففین کے آخر میں آتا نا
اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
کہ مجرم ایمان لانے والوں کی ہنسی اڑاتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں حالانکہ انہیں ان کے اوپر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا آنکھیں مارتے کبھی اشارے کرتے مزاق اڑاتے کہتے یہ دیکھو یہ بڑے مل ہیں سورۃ متففین کی آخری آیتیں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا جا کے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون سے لے کر حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ان لوگوں کو تختوں پہ بٹھا کے پوچھواؤں گا کہ بتاؤ پھر ذرا تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ٹھیک ہوا کہ نہیں اب آپ اپنے اوپر لیں پھر آپ کو اللہ کے نبی کا یہ درد سمجھ آئے گا آپ اوسلو کے شہر میں رہتی ہیں پچھلے 10-12 سال سے تھی بڑے آپ کے پیار کرنے والے آپ کی دوستیں سہیلیاں دعوتیں جاتی ہیں اب آپ کے ساتھ کیا حالات ہو صرف اس لیے آپ کے اوپر لے کے کر رہی ہوں کہ آپ کو نبی کا درد سمجھ آئے آپ جدھر جائیں کوئی آپ کو دیکھ کے آنکھ مار کے بس ایسے یہ ہے وہ آپ کی نظر پڑ جائے آپ بڑے پیار تپاق سے شادی میں گئیں کہ بھئی شادی ہے میں جا رہی ہوں عورتوں میں بیٹھی ہیں آپ بہت پہنی اوڑی ایک دم آپ کو وہاں سے کوئی اچھا جی آپ بھی کپڑے پہنتی ہیں اچھے اب آپ یہ پی کے دل میں سوچ لیں قصہ مختصر کہ آپ شہر میں جہاں جائیں وہاں سے کوئی ایک کڑوی بات سن کے آئیں تو آپ کیا سوچیں گی دل کھٹے گا نا انسان تھے اللہ کے نبی ان کا بھی دل کھٹتا تھا اس لیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے کہا
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے سینہ گھٹتا تھا کرو کیا اس وقت میں
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے سورۃ ہجری کی 97-99 اور اسی سے آگے جب فکر یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو اپنی فکر نہیں تھی فکر یہ تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا اور اگر میرے خلاف اتنا جو پروپیگنڈا ہوا تو یہ دین کا جو کام ہے یہ متاثر ہو جائے گا یہ تو کام چلنے سے پہلے رک جائے گا اور اسلام کی بات خراب ہوگی تو لہٰذا آپ غم کھاتے تھے بار بار آپ مکی صورتیں جب آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ قرآن میں تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں ایسی آیتیں آئیں گی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ مکہ کے بیچ کے دور کی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ اچھا اتنا ری ایکشن اتنی باتیں ہوتی تھی لیکن کرو کیا اور اللہ سے قریب نفل پڑھو سجدے کرو اپنے آپ کو جماؤ استقامت اختیار کرو پھر سورہ ہجر کی آیت 95-96 میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی
انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون
ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے کافی ہو جائیں گے. جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں ان کو جلد نتیجہ معلوم ہو جائے گا. ایک طرف مخالفتیں تھی اور آسمان سے تسلیاں تھی, آسمان سے تسلیاں تھی. اس طرح سے مذاق اڑایا. میں اور آپ اس پہ اپنے عمل کی بات کیا لکھیں؟ کبھی اسلام کے لیے کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا, خوشی محسوس کرے. واللہ جتنے حالات تنگ ہونا آپ اتنا پیچھے چلیں. مجھے اتفاق ہوا, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پچھلے رمضان سے بعد, مجھے ایک ایسی جگہ جانا پڑا جس کے بارے میں اس وقت گلوبلی کنٹروورسی چل رہی ہے نکاب کی. میرے پاس بہت ساری چوائسیز تھی لیکن میں نے کہا کہ اللہ تیرا دین میں بھی تیری, تیرا دین جو میرا حال حلیہ آپ کے ساتھ ہے نا, میں نے وہی حلیہ رکھا. اور میں ہلکے رنگ کا نکاب لے سکتی تھی, میں چادر سے کر لیتی, میں کچھ نہ کرتی کہ نہیں 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 فتنہ نہ ہو. وہ ان کفینا کل مستعذین. اور اللہ کی شان دیکھیے, میں حیران ہوں کہ اللہ اپنے کام کیسے کراتا ہے. میں جس پروگرام میں گئی تھی وہ ایک ذرا بڑے لیول کا پروگرام تھا, 14 اگست کے نام پہ ایک پروگرام تھا جس میں سارا میڈیا آیا ہوا. آپ آج بھی جا کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو میری ساری نکاب میں تصویریں, سب غیر دوپٹوں کے. آپ کو کوئی دیکھے گا کوئی گلے میں تو میں وہاں بھی پورے نکاب میں تھی. میں نے کہا اللہ تو یہ قیامت کے دن یہ فلم چلا دینا گواہیوں کی کہ اس زمین پہ جہاں لوگ غم ہے. اور میں نے جان کے اس پورے 5 درس ہوئے ماشاءاللہ 3 دن میں ہمارے, اور میں نے جان کے ان بچیوں اور جو اتنا وہاں ذوق اور شوق, میں تو دنگ رہ گئی. ایسا رسپانس کبھی پہلی دفعہ کسی شہر میں نہیں دیکھا جو مجھے اس شہر میں ملا. میں تو کہہ رہی تھی ایک وہ بلانے والی اور ایک دو ہماری اسٹوڈنٹ ہے, وہ 4 لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں تو مجمع تھے. کلاس شروع ہو گئی وہاں, آپ سوچ سکتے ہیں اتنی جلدی زمین ہری ہوئی. میں نے کہا اللہ کو شاید کوئی یہ ادا اچھی لگ گئی ہے کہ جہاں مصلحت کی گنجائش تھی فتنوں سے ڈرنا, اور بائی روڈ بھی سفر اور بائی ایئر بھی سفر, اور ان کی پبلک پلیسز پہ بھی گئے اور پولیس کے پاس سے گزرے. اللہ کا حکم اللہ آگے بچا کے رکھے, کوئی بڑی بات نہیں, نہ تکبر نہ فخر نہ کوئی بڑا مان. لیکن جب اللہ نبی کو بچا سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا؟ لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں جب آپ کے اندر استقامت آتی ہے. تو بہرحال اللہ نبی کو تسلیاں دیتا رہا تو یہ ان کا پروپیگنڈا کام نہ آیا. ایک دوسرا طریقہ انہوں نے اختیار کیا اسلام کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کا, اور وہ تھا کہ لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکنا. اس کو آپ اپنی زبان کے لیے ساتھ ہی لکھ لیجئے, نیگیٹو پروپیگنڈا. یہ وہابی ہیں, ان کا عقیدہ خراب ہے, یہ آپ کو باپ دادا کے طریقوں سے پیچھے کر دیں گے, یہ وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. جہاں دیکھتے اللہ کے نبی کی دعوت سے کوئی متاثر ہو رہا ہے وہاں جا کے آپ کی برائیاں شروع کر دیتے. اچھا لوگ نبی کی برائی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا لوگ مانیں گے نہیں, جا کے بات کیسے شروع کرتے ہوں گے. نہیں نہیں بہت اچھی بات کرتا ہے, بہت اچھا ہے, ہم جانتے ہیں اس کو شروع سے, لیکن تمہیں پتا کہ اندر سے اس کے خیالات بڑے خراب ہیں, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے. اور شکر اللہ کے نبی امریکہ سے نہیں آئے تھے کہ امریکہ کا ایجنٹ نہ کر دیا جاتا. یہ کہیں سے آیا, ان کو پیچھے کوئی سپورٹ کرتا ہے, کسی کو یہ کرتا ہے, ان کو پروموٹ کون کرتا ہے. اور ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کر دیں گے, یہ وہ کر دیں گے, اور یہ تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یعنی ایسی ایسی باتیں اللہ کے نبی کے بارے میں لوگوں میں کرتے کہ لوگوں کا دل خراب ہو جائے. اس طرح سے آپ کو روکتے. کہتے ہیں کہ 5 نبوی جب ہوئی, نبوت کا 5واں سال تھا, تو پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھلے مجمع میں قرآن کی تلاوت کا موقع ملا. اب آپ سوچیے, آج کی بات نہ لیجیے, ہم تو یہ بند کمروں میں پڑھا رہے ہیں نا, اور عربی سے اردو پڑھائیں گے, عربوں کی تو زبان عربی تھی. ابھی تک اللہ کے نبی کی دعوت صرف ان لوگوں نے سنی تھی جو آتے تھے یا جہاں پہنچتے تھے. لیکن اللہ پھر ایک ایسا وقت لاتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے بات چل پڑتی ہے جہاں ہر ایک کے کانوں میں پڑتی ہے. 5 نبوی کا جب دور تھا تو آپ کو اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ کھلے عام حرم تھا, چاروں طرف کچھ جو بھی اس دور کے مشرقین تھے, تو آپ نے سورج نجم کی تلاوت کی. میں اگر ابھی بھی روک کے سنواؤں نا تو آپ کے اوپر بھی وجہ تاری ہو سکتا ہے, اتنا صوتی حسن ہے. اس طرح سے سورت نجم کی تلاوت ہوئی, اس کے اندر کے لوگ جو تھے وہ تو حیران ہو گئے, مبہوت ہو گئے. بلکہ اس میں آپ کو ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک آیت سجدہ آتی ہے. جب اللہ کے نبی نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کر دیا. جب سجدہ کیا ایک دم خبر پھیل گئی کہ سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے. اچھا سارے ہو گئے, تو کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے, آگے سناؤں گی ترتیب سے چل رہے ہیں اس لیے یہ واقعہ آگے آنا ہے. تو آپ نے جب لوگوں کو خبر ملی کہ وہ جی مکہ والے تو سارے ہی مسلمان ہو گئے, تو واپس آؤ. سارے خوشی خوشی وقت واپس آئے, جب یہاں آئے تو پتا چلا بات خبر جھوٹی تھی. پھر ان پہ جو ظلم اور ستم ہوئے اللہ کی پناہ کہ کچھ تو پھر دوبارہ ہجرت کر کے گئے. اس قسم کے حالات میں یہ دین آتا ہے آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد میں تلاوت کرتے تھے، جن کو قرآن پڑھنا ہوتا تھا وہ راتوں میں چھپ چھپ کے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بعض لوگ تو نعوذ باللہ اس کتاب قرآن کو جب نبی کی زبان سے سنتے ہیں نا تو اللہ کو گالیاں دینا شروع کرتے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا ایک منظر کھینچا.
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبِتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.
اپنی نماز نہ تو زیادہ اونچی آواز سے پڑھو نہ بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناؤ، یعنی کہ ذرا درمیانی بات کیا کرو. اب ہوا کیا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے، اور یاد رکھے حق کی ایک پہچان ہے، آپ کا دل اس کی طرف کھینچتا ہے. جو لوگ روک دیے جاتے ہیں یا آ نہیں پاتے، دل ان کا بھی کھچ رہا ہوتا ہے. چھپ چھپ کے راتوں کو سنتے تھے، کہتے تھے دوسروں کو کہ نہ سننا لیکن سنتے تھے. ایک بڑا معروف واقعہ آپ جب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو کہیں سناؤں گی آیتوں کے ساتھ، کہ بڑے بڑے تین سردار تھے ان کے مکہ کے، تو انہوں نے جب یہ قرآن کی باتیں سنتے تھے ان کو بڑا مزہ آتا تھا، بعد میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے. تو ایک دن بیٹھ کے سب کہتے ہیں کہ دیکھو اس شخص کی آواز نہ سنا کرو، اس کی باتیں سنتے ہیں نا تو واقعی دل کو لگتا ہے کہ یہ سچ کہتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اگر ہم سردار یا ہم بڑے لوگ سننے لگ گئے تو عام لوگوں کو منع کیسے کریں گے. ٹھیک ہے جی، آج کے بعد ہم سنیں گے بھی نہیں، ختم ہوگی بات. رات ہوئی، ایک کے دل میں شوق ابھرا، نہیں نہیں نبی یہ پڑھتا ہے، نبی تو نہیں مانتے تھے خیر، لیکن کہتے تھے کہ یہ حرم میں تلاوت کرتا ہے جا کے، چلو جا کے ہم بھی سنتے ہیں. کہا اچھا دوسرے، میں نہیں بتاؤں گا ان کو، چپ کے گیا اللہ کے نبی کی بات سننے. دوسرے اور تیسرے کے دل میں بھی یہی گمان اٹھا، اور تینوں گئے اور وہاں تینوں پکڑے گئے آپس میں، بھئی تم کدھر کا، تم کدھر کا، تم کدھر. پھر ایک دوسرے کو ڈانٹا، خبردار آئندہ یہ حرکت نہ کرنا ورنہ ہمارے عام لوگ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو کچھ سامنے آ کے نہیں سنتے تو پیچھے سنتے ہیں، تو اقرار کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے اعتراف تو بندے کو بہت زیادہ فائدہ دے دیتا ہے، اور جس کو پیغام مل جائے اس کو کیا ہوگا. ایک اور جو چال انہوں نے چلی وہ تو آج کے دور کو آپ خوبصورت طریقے سے دیکھیں گے، اور آپ کو اس سے پتہ بھی چلے گا کہ آج قرآن کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں نے کیا قیام کیا ہوا ہے جو آج لوگوں کو اس کتاب کی طرف نہیں آنے دے رہا. اور وہ کیا تھا؟ ایک شخص تھا نظر بن حارث، اس کا نام تھا، ہیرا اور شام شہروں کے نام میں وہاں گیا. وہاں سے اس نے کچھ داستانیں فکشن خریدا، ناول، افسانے، رستم، اسفندیار، اس دور کے بڑے بڑے پہلوان اور لوگ تھے، ان کے قصے کہانی لائیا. کہنے لگا کہ لوگ جو بھی اس کی دعوت پہ جاتے ہیں بڑے سیریس ہو جاتے ہیں، قرآن میں ان کو مزہ آ رہا ہے، کتاب میں مزہ آ رہا ہے، چلو اس کے جگہ ان کو فکشن دیتے ہیں. اب اس نے کیا کیا، پتا چلتا نا کہ کوئی بندہ اللہ کے نبی کی دعوت سے متاثر ہے تو اس کو کوئی ایک سٹوری بک دے دیتا، ذرا اس کو پڑھنا، کسی کو ایک ڈرامے پہ بلا لیتا، کسی کو رات کو کچھ گانے بجانے لی عورتیں لے آیا، ان کے کنسرٹس اور ان کے مجرے اور ان کی راتوں کی باتیں کر کرا کے لونڈیاں لائے، اپنی سب سے خوبصورت اور جو لونڈی ہوتی تھی نا ڈریکشن والی، اس کو اس شخص پہ مسلط کر دیتا جو زیادہ دین پہ جا رہا ہے. کہتا اس کو کھلا پلا، شراب پلا پلا، تاکہ یہ بندہ جو ہے اس دین سے واپس آئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت 6 میں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ.
بعض لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں اور اسے مذاق بنائیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یہ بتائیے کہ کیا آج کے دور میں بھی یہ چیز ہے؟ مجھے تو جو دل کی تکلیف کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ دل کی گھٹن سے کہوں گی کہ آج بہت سارے مسلمان جو دین کی طرف نہیں آتے نا، اس کی وجہ استہزاء، مذاق اور وہ سب نہیں ہے، ٹارچر بھی نہیں ہے. آج کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، میڈیا، فلمیں، گانے، آدھی آدھی رات کی محفلیں، مہندی، اپٹن، پارٹی، ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ بس اب کورس شروع، اب قرآن کی کلاس شروع، اب پڑھنے جانا ہے، سیکھنے جانا ہے. ایک شادی آ جاتی اللہ کی پناہ میں، کہتی کیا برکتیں ان شادیوں میں کہ جس میں جو آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن آپ کو وہ قرآن سے دور کر دیتا ہے. میں جن لوگوں کو جانتی ہوں نا، جو میرا اچھا گمان ہے ان کے بارے میں، آپ کے پورے شہر اور جہاں جہاں بھی کلاسز ہوتی ہیں، یقین کریں آنا بہت لوگ چاہتے ہیں، اور کوئی نہیں سب کو کوئی روک رہا، ایسا کوئی فارغ نہیں ہے کہ لوگوں کو منع کرے، کرتے ہوں گے، کچے کمزور ایمان والے رک جاتے ہیں، لیکن جو اکثر لوگ نہیں آ پا رہے نا، اس کی وجہ یہ قصے کہانی ہے، پارٹیاں، سوشلائزنگ. میں نے اس رمضان میں شروع میں بہت زور دیا، اگر آپ سنتے رہے ہیں، کہ قلیل الطعام، تین چار چیزیں اللہ کے نبی رمضان میں بالکل کم کر دیتے تھے، جس میں ایک سوشلائزنگ تھی، کھانا بھی کم، سونا بھی کم، اور لوگوں سے کم ملے. آپ اگر اپنی زندگی سے یہ پارٹیاں اور فنکشن اور سیلیبریشن اور برتھ ڈیز اور مہندی، اوپٹن، گانے بجانے نکال دینا، آپ دیکھیے کہ آپ اگر 50 کی سپیڈ سے اللہ کی طرف آ رہے ہیں نا، تو آپ انشاءاللہ 70-80-90 کی سے آئیں گے. ایک ویکینڈ گزار کے آتے ہیں نا، منڈے کو دل ہی نہیں لگتا کلاس میں، وہ رات کی پھدکتی ہوئی تصویریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور قرآن جو ہے نا، یہ خالی برتن میں آتا ہے. اگر آپ نے ارادے کیے نا کہ قرآن پڑھنے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کریں، قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے جب دل خالی ہو جاتا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ یہ سب کچھ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مارے میں لوگوں کو روکا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر ولله الحمد.
اعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ، سو آج کے سیریز ہمارا کمپلیٹ ہوا. یس، سو الحمدللہ بہت سارے لیسنز ہم سب کے لیے ہیں. یس، آپ سب لوگ بتائیں، سب سے جو ہم نے اسٹارٹ کیا، کس چیز سے اسٹارٹ کیا، کیا ٹاپک آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ اس حصے سے کیا ٹاپک آپ دیں گے اس کو جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اینڈ سیو ونز فیملی فرام فائر، اور اس میں ان کو جو مشکلات آئیں، تو ہم دیکھیں کہ جیسے اگر اپنے آپ کو کمپیریزن کریں، تو کیا کبھی ہمیں اتنی پرابلم یا اتنی انسلٹ فیل کبھی کرائی گئی؟ دعوی ان پبلک، بالکل کبھی ایسا ہوا؟ واقعی جیسے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ جو ان کے چچا یا ان کے جو رشتے دار کر رہے تھے ان کے ساتھ، تو ایسا تو واقعی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ایون ہمیں کسی نے اتنا بھی نہیں کہا ہوگا، کبھی تھوڑا بہت تو چلیں، پھر بھی شاید کسی نے کہہ دیا، لیکن کسی نے زیادہ اتنی اسرار سے یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ ہم کوئی پاگل ہیں یا ہم ہیڈلیس ہیں. مشکلات پر صبر، جی بالکل، اپنوں کی اپوزیشن فیل کری، انہوں نے فیس کری، بالکل. اور سب سے زیادہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے ارد گرد والے آپ کے اس مشن کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو ظاہر ہے پھر جو باہر والے ہیں وہ پھر آپ کی بات سننے میں دقت فیل کرتے ہیں، کہ جب اس کے قریب والے نہیں سنتے تو پھر باہر والے بھی اپنا جیسے ٹرسٹ نہیں رکھتے. لیکن سبحان اللہ، صبر اور استقامت وہ چیزیں کہ پھر انسان کو اس پہ جمائے رکھے، تو حق تو واضح ہو ہی جاتا ہے نا. یس، نیگیٹو پروپیگنڈے بھی پھیلاتے تھے، جی بالکل. اور جیسے کہتے آپ دیکھیں کہ وہ پیچھے پیچھے پھرتے تھے لوگ، اور سب کو بتاتے جاتے تھے، وہ اپنی اچھی بات کرتے تھے اور وہ برا کرتے جاتے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن ہمیں کیسا دکھتا ہے اس کے خلاف؟ مذاق بھی اڑایا گیا ان کا، بالکل صحیح. کیا انہوں نے کیا؟ اگنور گریسفلی. کیا انہوں نے ان کے ساتھ اچھا کرنے سے رک گئے کہ اچھا وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں اچھا کر رہے، یا وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، تو پھر میں بھی برے انداز سے ریاکٹ کروں، کہ وہ ان کی برائیاں بیان کریں کہ یہ ایسے ہیں، یہ برے ہیں، ان کے اندر یہ خرابی خامیاں ہیں. میں وہ اپنا کام کرتے چلے گئے. یہ سیکنڈ ٹرائی ٹرو، جی بالکل. پہلی دفعہ جب دعوت میں نہیں سمجھے تو پھر دوسری دفعہ برا کے بتایا. علم کو بلند کرنا تھا بالکل صحیح, پرسسٹڈ ان تبلیغ, اور جی بالکل صفا کے وقت دوسری دفعہ جب بلایا, اینڈ صبر کے کام, صبر سے کام لیا. ہم سب کو اس سے کیا میسج ملتا ہے, ہم سب کو اس سے کیا میسج ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کسی کی ہدایت کے لیے ہم تڑپتے ہیں تو دعائیں بھی کرتے جائیں اور اچھی بات بتاتے جائیں. کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہے کبھی اپنا کام نہیں روکنا چاہیے. یس, بی پرسسٹنس اینڈ پرسیویئر انشاءاللہ. جی بالکل صحیح, گڈ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی قرآن کی آیتیں آئیں, تو کیسا فیل ہوتا ہوگا نا انسان کو, اور انسان مخالفت میں کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی نہیں سوچے کہ اچھا شاید میں ہی غلط ہوں. پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کرے اور پیش کریں ایسا ماحول جو سچے دین کا ہے, ایسا ماڈل پیش کریں جو سچے دین کا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا, اپنا کام کرتے رہنا چاہیے ہے. اور یہ جو بات اخلاق کی ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر لوگ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں یا اچھے اچھے احکامات پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس پہ کام شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو یہ بتایا جاتا ہے آپ غلط ہیں, اور اس سے پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے شخص کو پھر ایک اپنی ایگو جاگ جاتی ہے, یا ہم بعض اوقات غصے بھی ہو جاتے ہیں, رائٹ. آپ دیکھا کہ اکثر پھر غصہ بھی آ جاتا ہے کہ نہیں آپ تو کوئی سمجھتے ہی نہیں میری بات. تو ہمیں بھی اس قسم کے رویے سے بچنا ہے, ایسا نہیں کرنا. یس, بیکاز جب ہمارا طریقہ پیشنس سے خالی ہوگا تو پھر ہم دوسری طرف سے کیسے اچھائی کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں, مطلب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا. لوگوں کے شعور کو جگانا, ایگو کو نہیں جگانا, بالکل. اور سب سے بڑھ کے اپنی ایگو کو بھی خاموش رکھنا ہے. اکثر لوگوں کو جب مخالفت فیس کرنی پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے جواب میں کہتے ہیں اچھا یہ میری بات نہیں سنتے, وہ جو میں ایک بہت چپکے سے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے اور زیادہ انسان کو برا لگتا ہے, تو پھر وہ اور ریئیکشن ایک برا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا ہے کہ جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو لیں. اور قرآن کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کتنا بیوٹیفل کلام ہے, کہ صرف اس کی ریسائٹیشن بھی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے, جو کہ ہمیں سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی سخت مخالف لوگ بھی اس کے سننے سے بہت متاثر تھے. حکمت سے کام لینا ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا ہے. جی بالکل. تو اس سے جیسے میں نے اپنے لیے یہی سوچا, میں نے کہا کہ ہمیں اپنی ریسائٹیشن ایک تو بہتر بھی بنانی چاہیے, جو کہ ماشاء اللہ آپ لوگ سب کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے لفظوں میں غور و فکر کرتے ہوئے جو اچھا انداز ہے اس کے ساتھ ایک طرح سے تلاوت بھی کریں, تاکہ یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہو جاتی ہے. بیکاز قرآن کے الفاظ بھی اپنا ایک اثر رکھتے ہیں, کوئی نہ بھی سمجھے تو یہ الفاظ بھی اس کے کر سکتے. تو ان شاء اللہ یہ کہ ہم یہی اس کو کنکلوڈ کر کے, چونکہ ہمارے پاس ٹائم مکمل ہو گیا آلموسٹ, تو نیکسٹ ان شاء اللہ آپ کی بریک ہے, تو امید ہے آپ لوگ سب تھوڑا سا اس کے اندر ریلیکس کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد واپس آ کے آپ کا تجوید کا سیشن ہوگا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کرتے ہیں بھی 10 منٹ کی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے میں تجھ کو اونگ آتی ہے، میں تجھ کو نیند آتی ہے، ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سبھی سوتی سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، سبھی سوتی سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں، ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں، میرے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، سلیمان کو بادشاہی دی ہے، تو ہی تھا اس کے عالی تخت کو اوپر اڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ لگا ہے، پھر بھی تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خدا خدایا معاف کر دے تو فہد کی بھی خطائیں سب، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں، میرے میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحمد لله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ الحمدللہ، جی الحمدللہ. اوکے، ہم کون سی سورہ پڑھے تھے؟ آئی تھنک میرے خیال ہے ہم سورۃ الممتحنہ پڑھے تھے، مجھے یاد نہیں رہا، آپ میں سے کوئی مجھے ریمائنڈ کرائے گا؟ سورۃ الممتحنہ کرے ہیں جی. کون سی آیات ہیں اس کی؟ شروع سے کرنی آج؟ اوکے، انشاءاللہ. جی ہم انشاءاللہ اس کو شروع سے کرتے، 8 سے. اوکے اوکے، انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں مائک چھوڑتی ہوں، پر سسٹر آپ پڑھیے آئے نمبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. صرف کچھ چیزوں کے اوپر ابھی مزید انشاءاللہ پریکٹس رکھیں. جیسے آئی نمبر 7 میں وہ ڈارے نا منہم, یہاں پہ ہم غنہ کو زیادہ کریں گے. جہاں پر بھی نا نون مشدد اور میم مشدد آئے وہاں پر تو فور شور ہم غنہ زیادہ دیر کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ کا جیسے غنہ زیادہ ہوگا, کم ہو گیا تھا. دوسرا جو ہیوی لیٹرز ہیں نا ان کے اوپر آپ نے ابھی پریکٹس رکھنی ہے کیونکہ ان کی ہیوینیس تھوڑی کم ہے. تو جیسے واللہ قدیر, تو اس کو آپ نے قدیر قا کر کے نہیں پڑھنا, قا نہیں قو موٹا کر کے, یعنی منہ میں پریشر کو بھریے, زبان پیچھے سے اوپر اٹھائیں اور اس سے جو دباؤ بنے گا نا منہ میں اس آپ نے اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ منہ سے باہر نہ جائے. قو قدیر غفور رحیم, تو غو ہیوی ہوگا پھر رور رو دونوں روز ہیوی ہوں گے. غفور رحیم, ٹھیک ہے؟ نیچے والی آیت میں جیسے ورڈ تھا لم یقاتلوکم, تو ہیوی لیٹر کے ساتھ جو الف آتا ہے وہ بھی ہیوی ہوتا ہے, تو آپ الف کو بھی جو اینڈ تک ہے آپ نے اس کو ہیوی رکھنا ہے. لم یقاتلوکم, تو تھوڑا سا زیادہ آپ کو پریکٹس ہیوی لیٹرز کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا نا آپ آئین کے اوپر ابھی پریکٹس کریں. آئین میں نا آپ کا جو منہ ہے خاص طور پہ جو زبان کا ڈیپ پارٹ ہے وہ تھوڑا پریشر لے رہا ہے, یعنی اوپر اٹھ رہا ہے, جس کی وجہ سے نا ساؤنڈ تھوڑی بلاک ہو رہی ہے. تو آ دئی آ آ کر کے نہیں بلکہ منہ کو کھول کے بولیں, خاص طور پہ اندر سے منہ کھلا ہوگا. وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً, ٹھیک ہے؟ تو آ جو ہے عین اس کے اوپر بھی آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. پھر جو حرف کم ہے اس کو بھی دیکھیں, اس میں نا کم کو کی آواز آ رہی ہے, یعنی جیسے جو آپ کا کاف ہے وہ بہت زیادہ اندر کی طرف جا رہا ہے, کو ایسی ساؤنڈ ہے. تو اس میں نا کاف کی ساؤنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ تو ہم کسی بھی لیٹر کی اندر ان سائڈ یعنی تھروٹ کی طرف نہیں لے کے جاتے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ساؤنڈ کو تھروٹ میں نہیں لے کے جانا, لیکن اس میں یہ ہے کہ کاف کی جو آواز ہے وہ بھی اور اس کے اندر ایئر بھی نا باہر کی طرف آتی ہے. تو اس میں آپ نے اس کو تھوڑا پریکٹس کرنا ہے کہ اس میں کو کی آواز نہ ہو, ٹھیک ہے؟ تھوڑی ایئر کر کے, جیسے لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم دیارکم, تو اس میں آپ نے کو کو تھوڑا پریکٹس کرنا ہے کہ اس کی ساؤنڈ بہتر ہو. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ انہی آیات کو ریپیٹ کر دیجیے, 7, 8 and 9.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم. لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم في الدین ولم يخرجوكم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, جزاك الله خير.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین ویاکم. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے جی اس میں نا تھوڑا سا ایک دو چیزوں کے اوپر آپ نے بھی پریکٹس رکھنی ہے. ایک تو آئین کے اوپر پریکٹس رکھے کہ آپ کا آئین ہیوی ہونا چاہیے, سوری لائٹ ہونا چاہیے. آپ کا آئین تھوڑا ہیوی آ رہا ہے. آئین کو نا منہ کھول کے ہم بولتے ہیں, خاص طور پہ جیسے میں نے بتایا نا بیک پارٹ آپ کا تھوڑا اوپن ہوگا. آ دئی تم, اس طرح سے آپ نے اس کو بولنا ہے. اور دوسرا اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جہاں ہیوی لیٹرز آ رہے ہیں, جیسے آپ کی ہیوینیس ہو رہی ہے لیکن بیچ میں جو لائٹ لیٹرز آتے ہیں نا وہ بھی ہیوی ہو رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ وہ ڈالا تھا واللہ قدیرون واللہ, تو یہاں پہ آپ کی جو ہاس تھے نا دونوں ہا یہ ہیوی آ رہے تھے, یعنی واللہ قدیرون واللہ ہو کی آواز نہیں آنی چاہیے, ہو ہلکا کر کے واللہ قدیرون واللہ, تو ہاں جو ہے وہ لائٹ آئے گا. پھر اسی طرح سے غفو آپ کا فا بھی ہیوی آ رہا تھا یہاں پہ, تو فا بھی ہیوی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, واللہ غفور رحیم. یعنی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہیوی لائٹ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے نا اس میں لائٹ لیٹرز کے اوپر دھیان دیں کہ وہ ہیوی نہ ہو. یہاں پہ جیسے آپ دیکھیں واللہ, اب اس میں واو لائٹ ہے, لفظ الجلالہ ہیوی ہے, ہا دوبارہ لائٹ آ گیا, غین ہیوی آ گیا, واو فا لائٹ آ گیا اور پھر ڈبل را ہیوی آ گیا. تو یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے نا اس میں ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ جو لائٹ لیٹرز ہیں خاص طور پہ وہ ہمارے افیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے جو اخفاظ ہیں آپ نے تھوڑا سا ابھی اخفا کے اوپر بھی پریکٹس کرنا ہے. آپ کے اخفاظ میں نا تھوڑی ہیوینیس ہے تو اس کو بھی پریکٹس کریں کہ اس کے اندر ہیوینیس نہیں آنی چاہیے. جیسے آئی نمبر 8 میں ورڈ ہے التبروہم, تو اس میں جو ڈائریکشن ہے نا پریشر کی وہ زبان کی نوک کی طرف ہوگی, یعنی تا کی طرف التبروہم. پھر اسی طرح سے میل آئی نمبر 9 میں جیسے ورڈ آ رہا تھا میل دیاریکم, تو اس میں بھی ایگزیکٹ سیم تا والی ڈائریکشن ہوگی مید, یعنی اس طرح سے پریشر آپ کا نا ساؤنڈ کا پریشر ٹپ اور گم لائن کی طرف یعنی دال کے مخرج کی طرف جائے گا. میل دیاریکم التولوہم, اس طرح سے. پھر ایک دو جگہ کے اوپر مجھے کسرہ تھوڑی ویک محسوس ہوئی, تو آپ تھوڑا سا کسرہ کو کانشیسلی یعنی آپ پڑھیں نا تاکہ کہیں پر بھی وہ ویک نہ آئے. جیسے عنی الذین, جی اخفا لائٹ ہوگا, اخفا کے اندر ہیوینیس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو آپ لائٹ کیسے کریں گے کہ آپ تھوڑا سا فیل کریں کہ آپ کی جو ساؤنڈ ہے نا اخفا کی وہ منہ کے اندر نہیں جانی چاہیے. یعنی جیسے میوں یہ بولتے ہوئے نا آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے جو ہیوی جو ساؤنڈ ہے اس کو زبان کے آخری حصے کے اوپر رکھا ہوا ہے. میوں تو یہ نہیں, میل جو ساؤنڈ کی ڈائریکشن ہوگی وہ ٹپ ہوگی, زبان آپ کی بالکل سیدھی ہوگی اور آواز بہت اسموتھلی باہر کی طرف جاری ہوگی. میل دیاریکم التولوہم. ٹھیک ہے, اخفا جب تک ہیوی نہیں ہوتا جب تک اس کے بعد والا لیٹر ہیوی نہ آئے. تو یہاں پہ سب جگہ کے اوپر اخفا آپ کا ہلکا ہوگا, لائٹ ہوگا. اور کسرہ کی جیسے ہم بات کر رہے تھے تو جیسے ورڈ ہے عنی الذین, عنی یہاں پر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. پھر جیسے آئی تھنک ایک اور جگہ کے اوپر مجھے فیل ہوا وہ تو قصیقو الیہم, ہم کسی آواز آ رہی تھی تو ہم نہیں الیہی ہم, یعنی تھوڑا اور باریک کر کے الیہم. ٹھیک ہے جی, ان کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس کیجئے. جی نیکسٹ سسٹر آپ آئی نمبر 10 پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سسٹر ایف کے اگر آپ نے ریڈ کرنا ہے نا تو آپ اپنا ہینڈ ایک دفعہ ڈاؤن کر کے پھر دوبارہ ریز کیجیے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے نا. جب تک ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آپ لوگ رولز میں کہاں تک پڑھ چکے, رولز کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اور سنانے والا نہیں ہے. آپ لوگ کہاں تک پڑھ چکے؟ اوکے ٹھیک ہے, میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ لے لیجیے پلیز. آئی نمبر 10.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے سسٹرز؟ الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. جزاك الله خيرا, السلام عليكم.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ, اٹس گڈ. ایک تو چیزیں ہیں جس کو ابھی آپ نے تھوڑا پریکٹس میں رکھنا ہے. ایک تو جب ہم تا حرف تا کے اوپر اسٹاپ کرتے ہیں نا, آئی تھنک آئی ہرڈ اٹ فرسٹ ٹائم کہ آپ تا کے اوپر اسٹاپ ہوا نا آپ کا. المؤمنات مہاجر, آئی تھنک اس ورڈ پر بھی اسٹاپ ہوا تھا, مہاجروت. تو اس کے اندر نا ہم کرتے ایسے ہیں کہ اس میں دو کوالٹیز ہیں, شدہ کی ہے اور ہمز کی ہے, اور ان دونوں کوالٹیز کو اکٹھا کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ پہلے شدہ کرتے پھر ہمز کرتے ہیں, اور وقف میں ان دونوں کوالٹیز کی آواز کا آنا ضروری ہے. تو آپ کی نا ہمز آ رہی ہے, آپ کی شدہ کی ساؤنڈ نہیں آ رہی. مؤمنات یہ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ ایسا لیٹر بولیں جو رخاوا والا ہے, ٹھیک ہے؟ جیسے اس مؤمنات نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے زور سے زبان لگانی ہے, آواز کے ٹوٹنے کی آواز آئے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ہمز کرنا ہے فار دی شارٹیسٹ ٹائم. میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ اس کو سن سکیں. المؤمنات, پہلے یہ آواز آئے گی کہ آپ کی آواز ٹوٹ گئی ہے, اور پھر یہ اتنی دیر کے لیے آواز آئے گی, ٹھیک ہے؟ المؤمنات المؤمنات, یعنی دونوں میں آپ کو, آئی ڈونٹ نو آپ سینس کر پا رہی ہیں یا نہیں, لیکن پہلے آواز کے نا اسٹاپ ہونے کی آواز آتی ہے, کہ آواز جیسے آپ نے روک دی ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ ایسا شدہ کی وجہ سے ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ہمز کرنی ہے, اور ہمز بہت شارٹیسٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ یہ شدہ لیٹر ہے اور شدہ لیٹر جو ہے وہ اسٹاپ میں نا شارٹیسٹ ٹائم لیتا ہے, تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تا کے اوپر اسٹاپ کرتے ہوئے. دوسری چیز یہ کہ جو جیم ہے نا اس میں آپ کی شدہ اور جہر دونوں تھوڑی ویک ہیں, یعنی جا جا یہ ساؤنڈ آ رہی ہے, تو اس میں ایری ساؤنڈ ہے اور ایری ساؤنڈ ڈیو ٹو ویک ریلائنس آن مخرج, یعنی آپ کا جو کوالٹی شدہ کی ہے نا وہ ویک جا رہی ہے. تو اسٹرانگ ہٹ کریں وسط کو, اسٹرانگ ہٹ کریں, کوئک کم بیک لیں, یعنی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ زبان کو ہٹ کر کے نا وہاں پر ہلکا سا مڈل آف ٹنگ پر ہی اسپیس دے دیں, یعنی اوپر روف کے ساتھ آپ نے ٹچ کیا گمز کے ساتھ اور آپ اب کیا کریں کہ وہاں پہ ہلکی سی اسپیس دے دی, اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ہٹ بھی اسٹرانگ نہیں ہوگا اور ایئر کو جگہ مل جائے گی نکلنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی جا جا نہیں جا جا, ایک ہٹ کی اسٹرانگ بال کے ہٹ کی ساؤنڈ آنی چاہیے اور بال کے ہٹ کی ساؤنڈ ایسے ہی آئے گی جیسے آپ فوراً ہٹ کر کے نا ڈسٹینس دیں, اپنی ٹنگ کو روف سے ڈسٹینس دیں, جا جا خوب. ٹھیک ہے, جیم کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ایک اور چیز میں نے فیل کی تھی, ہاں جی را ہیوینس را کی نا, یہاں پہ یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا فلا ترجعون الى الكفار, تو یہاں پہ دونوں جگہ پہ آپ کے را کی ہیوینس تھوڑی کم تھی تو آپ نے اس کو انکریز کرنا ہے, ہیوینس کو را کی ہیوینس کو تھوڑا انکریز کرنا ہے. فلا ترجعون الى الكفار. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر ایف کی آپ پڑھیے آئی نمبر 10 کو. جی آئی ڈونٹ نو سسٹر ایف کے, شاید آپ کے مائک میں کوئی ایشو آ رہا ہے, جب تک میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں سسٹر ایچ آئی. اس میں نا ایکچولی تکرار سے بچنے کے لیے آپ نا دو تین چیزیں کر سکتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نا ٹاپ ایریا یوز کرتے نا ٹاپ آف ٹنگ, کیونکہ اس کا مخرج ٹپ پلس ٹاپ ہے, تو ایکسیسو تکرار جب آتی ہے جب آپ کا صرف آپ کی صرف ٹپ استعمال ہو رہی ہو, جتنی شارپ ٹپ یوز ہو رہی ہے اتنی ایکسیسو تکرار کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نا ٹپ کو تھوڑا سا فلائٹ کر کے ٹپ پلس ٹاپ لگائیں, اس سے آپ کی تکرار جو ہے وہ کافی ریڈیوس ہو جائے گی, یعنی آپ کو پھر اس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں پڑے گا کہ ایکسیسو تکرار ہو رہی ہے نا. تو ہیوینیس کے لیے آپ نے ڈیپسٹ پارٹ استعمال کرنا ہے, جب ڈیپسٹ پارٹ کو اوپر کریں اور اس سے یعنی ترو اور اس کو ٹاپ یوز کرنے سے آئی تھنک سو کہ تکرار ایکسیسو نہیں ہوتی نا, آپ اس کو دیکھ آئی مین ٹاپ کو یوز کر کے دیکھ سکتے. تو اس کو آئی ڈونٹ نو, جی میں مائک ایک دفعہ پھر چھوڑتی ہوں سسٹر ایف کی, آپ پھر ٹرائی کیجیے.
آئی ڈونٹ نو سسٹر ایف کی مائک شاید نہیں لے پا رہی نا. آپ آپ لوگ فروائی مدود میں کون سی والی مت کریں, مد البدل کریں؟ اوکے مد البدل سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور وہ لاسٹ ٹائم آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ تھوڑا اس کو سمجھنے میں تھوڑا پرابلم آ رہا ہے, حد ضمیر وغیرہ کیوں نا مد صلۃ الصغرا کو, تو اس کی کنفیوژنز دور ہوگی آپ کی؟ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. سوال نہیں ہے اس کا مطلب ہے سب سمجھ آ رہے ہیں. صحیح. وقف کرنے سے فروعی بن جاتا ہے؟ سم ٹائمس, ہمیشہ نہیں, سم ٹائمس. ان شاء اللہ آگے جب آپ ایک اور مت پڑھیں گے نا مد عارض لسکون, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر کو اسٹاپ کرتے نا تو اس میں فروعی بن جاتے. اصل میں فروعی بننے کی جو ریزنز ہوتی ہے نا وہ حمزہ پلس سکون ہے. تو اگر مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ رہا ہے تو وہ فروعی بن جائے گی, اگر مد لیٹر کے بعد حمزہ موجود ہے تو وہ اینی ٹائپ آف فروعی بن جائے گی جو آپ آگے ان شاء اللہ ٹائپس پڑھیں گے. اگر مد لیٹر کے بعد سکون آ رہا ہے اور یہ ساکن کسی بھی طرح کا ہو, چاہے ٹیمپرری ہو یعنی وقف کی صورت میں آپ سکون دے رہے ہوں, یا وہ پرماننٹ سکون ہو یعنی لیٹر کے پاس اٹسلف سکون ہو, تو دونوں ہی کنڈیشن میں نا وہ فروعی مد بن جاتی ہے. تو فروعی مد کی یہ تین ریزن ہے, حمزہ بیفور اور آفٹر اور سکون آفٹر. تو کوئی بھی کنڈیشن اگر اس میں سے ہو جاتی ہے تو وہ فروعی کے اندر چلی جائے گی مد. صحیح. انشاءاللہ پھر آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر مزید اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ویسن الجزا سچ ہے نا, الحمد للہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن جو ہے نا اس کا اختتام ہوا, اور ماشاء اللہ جو لوگ سنا رہے ہیں ان کی بھی بہت ہی اچھی امپروومنٹ ہو رہی ہے نا الحمد للہ. تو باقی سسٹرز جن کا تو مائک کا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کا ریوارڈ ملے گا. تو جو نہیں پارٹیسپیٹ کرتے ان کے لیے بس میری ایک ہی ایڈوائس ہے کہ آپ اس جو ہے نا اتنا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا موقع دیا ہے کہ اپنی غلطیوں کو نکالنے کا, تو جب تک سنائیں گے نہیں تو وہ غلطیاں آپ نکالیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مائک پہلے سے ریڈی رکھیں تاکہ ہم اپنا ایک ایک جو آپ کو پتا ہے کتنا ٹائٹ ہمارا اسکیڈول ہوتا ہے, تو ہم اپنے ٹائم کا بہترین استعمال کر سکیں, ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگ سب اپنے مائکس کو پہلے سے چیک کر کے رکھیں گے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. ابھی ہم اپنا بخاری کا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی لاسٹ والی جو کتاب العلم کا ہم نے لاسٹ حدیث ہم کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اب اپنے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل محمد
وعنہ رضی اللہ عنہ، کون؟ ابن عمر، جن کا اوپر ذکر چل رہا تھا. کہتے ہیں رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یلبس المحرم، کیا پہنے گا محرم، احرام باندھنے والا کیا پہنے، مراد یہ کہ احرام کی حالت میں ہم کیا پہن سکتے ہیں کیا نہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا، لا یلبس القمیص، نہیں وہ پہنے گا قمیص، سلی ہوئی. مردوں کے لیے یہ بات ہے کہ مرد احرام کی حالت میں سلی ہوئی قمیض یعنی کرتا نہیں پہنیں گے. ولل امامتا، اور نہ پگڑی. ولل سراویلا، اور نہ پجامہ یعنی ٹراؤزر. ولل برنس، اور نہ وہ پہنیں گے کیا، ٹوپی. ولا ثوبن، اور نہ وہ کپڑا، مسح الورس، ورسو کہ جس کے اندر ورس لگی ہو، یہ خوشبو تھی، یہ ترکی ایک قسم ہے. وہ اوز زعفران یا زعفران، یعنی ورس یا زعفران لگا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنیں گے. فائل لم یجد، پھر اگر وہ نہ پائے، ان نالینی جوتی نہ ہو، نالین جوتے. فل یلبسی، پھر وہ پہن لے، الخفین موزے سوکس، یعنی جوتا نہ بھی ہو تو سوکس پہن لے. اور ول یقتا ہما، اور اوپر سے کاٹ دے، حتی یہاں تک کہ یکونا ہو جائے، تحت الکعبین ٹخنوں کے نیچے، یعنی موزے کی جو ٹانگ ہوتی ہے وہ کاٹ کے صرف ٹخنوں تک کا موزہ پہن لے. یہاں سے پتا چلیے کہ اس دور میں صحابہ کے پاس جوتے بھی پورے نہیں ہوتے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس سارے میں کیا پتا چلا ہے، کہ اس نے سوال کیا کیا تھا، کیا پہنے. اب ایک لفظ میں جواب دیا جاتا نہیں، آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب علم کو سٹنجی نہیں ہونا چاہیے. آدھی بات کرے، ادھوری بات کرے، بیزاری سے بات کرے کہ بات کرنے والا بس بات کرے یا سنے اور یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، خوبصورت طریقے سے جواب دینا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون تھا، اور آپ سے زیادہ مختلف کاموں میں کون تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی پبلک ڈیلنگ بہت خوبصورت تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال جو آج کی باتوں میں سے یا جو بھی اس پورے ٹاپک میں پڑھا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر آئیں گی یہاں باتیں، ہم لوگ ابھی یہ اس بک میں بھی جب پڑھیں گے وہ تو دور کی بات ہے، لیکن اللہ نے چاہا جو ہمارا عمرے کا ٹرپ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم ایک ورک شاپ کریں گے جس میں ہم یہ سارے مسائل دہرائیں گے. اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے جو ثابت ہے وہ صرف جب میقات سے گزرتے وقت احرام، جب بندہ میقات کی حد سے باہر سے آئے تو پھر عمرہ کرتے تھے. اگر ایک دفعہ مکہ میں آ گئے تو صرف طواف ہے، جتنے مرضی کیجئے، بیچ میں فرق تو صحیح ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھا، یہ صرف اور صرف پیریڈز والی عورتوں کے لیے ایک تخصیص تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حج کیا تھا اس میں وہ پیریڈ سے ہو گئی تھی، وہ رو پڑی، اللہ کے نبی نے کہا فکر نہیں کرو، یہ چیز تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ رکھی ہے. اور پھر آپ نے ان کو جب فارغ ہوئی تو ان کے بھائی کے ساتھ مسجد عائشہ بھیجا، اب مسجد عائشہ کہتے ہیں، پہلے نام تو نہیں تھا، پھر اب انہوں نے آج وہاں مسجد بنا دی. تو وہ وہاں سے جا کے احرام کی نیت کر کے تو دوبارہ آ گئی تھی. تو یہ صرف ایک تخصیص سے ان لوگوں کے لیے جو نہیں کر سکے اس وقت، یعنی اگر یہاں سے کوئی پیریڈز کی حالت میں جاتا ہے یا وٹ ایور، تو یا حج کے دنوں میں خاص طور پہ جو طواف افاضہ ہوتا ہے جو حج کا لازمی رکن ہے، اس کے لیے پہ یہ چیز ہے، ادروائز اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں نیکی تھوڑی کریں اجر زیادہ پائیں، اصل یہ بات ہے کہ سنت کے اندر رہیں گے تو فائدہ ہوگا. جی جی، ان کا سوال ہے کہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا، تو دیکھیے کہ جب جوتے پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو پہلی بات ہے، دوسری بات ہے کہ جوتا اتارنا مشکل ہو. آج کی مسجدوں کو قیاس نہ کیجیے گا، اتنے خوبصورت کارپیٹ ہیں اور آپ کے جی جوتے کے ساتھ ہی پڑھیں گے سنت ہے، نیور. مسلمان دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، اگر مسجدوں کے باہر لکھا ہوا اس سے آگے جوتا نہ لے جائیں تو یہ کوئی غیر بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. یہ کب ہوتا تھا، مسجد ابھی باہر کھلی تھی، کھجور کی چھال کی بیچاروں کا فرش تھا، مٹی تھی، اب باہر بارش ہو رہی ہے، جوتے اتاریں گے تو پاؤں گیلے ہیں، تو جوتوں سے پڑھ لیں. آج اب باہر گئے آپ کے بچے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، جم جاتے ہیں، جہاں بھی، اب ان کو لگتا ہے کہ ہم جوتے نہیں اتار سکتے تو نماز نہیں پڑھی. نہیں، نماز پڑھ لو، شرط وہی ہے کہ وضو کر کے جب سوکس پہننے ہوں گے نا، تو موقع اور محل سے مطابق اس حکم پہ عمل ہوگا. جی آپ جی، اگر دیکھیں کہ آپ عام حالات میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم سب پڑھتے ہیں، پھر تو کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی سسٹرز ایسی ہیں بیچاری جو کھڑی نہیں ہوتی، بیٹھتی ہیں، وہ تو بے شک پڑھ سکتی ہیں، لیکن کھڑے ہونا جو ہے نا نماز کا رکن ہے، قیام جو نا قوم للہ کرنے دن، تو پھر اس کے لیے کہیں گاڑی روک کے کوئی ایسی مناسب جگہ پہ، ایک تو فریش بھی ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں، گاڑی میں کوئی چادر ہے نہیں ہے، مجھے تو جگہ بھی صاف ہی لگتی ہیں ماشاء اللہ، اتنا کلین ہوتا ہے، تو پھر باہر نکل کے پڑھ لیں. آج کل یہ آئی فون کوشش کر لیں، اگر آئی فون نہ ہو تو پھر سورج کے ساتھ اس کو ہوتا ہے، اپنی میں کوشش سے اجتہاد کر کے کہ سورج ادھر ڈوب رہا ہے. یار یہ مسلمان کو ہونا چاہیے علم، ہمیں یہ تو پتا ہے میکڈونلڈ کدھر ہے اور فلاں کدھر ہے، تو ہمیں مسجد بھی پتا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ سوچ کے پڑھ لیں، اگر غلط بھی پڑھا ہے تو ایک اجر پھر بھی مل جائے گا، صحیح طرح پڑھا تو اجتہاد کرنے کا دوہرا اجر ہے. جی دیکھیے، جب آپ کہیں نکل رہے ہیں رات کو، اگر لیٹ اندھیرے میں نکلے ہیں تو گھر سے پڑھ کے جائیں گے، پھر سفر میں اللہ نے سہولت دی ہے قصر کی جمع کی، مغرب کو عشاء سے پڑھ لیں، عشاء کو مغرب سے پڑھ لیں، تھوڑا ڈیلے کر لیں، اور آپ بیچ میں ماشاءاللہ پکنک سپاٹس ہوتے ہیں، ریسٹنگ ایریاز ہوتے ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، تو وہاں پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں کا میں نے اس طرح کے لانگ ٹریول نہیں کیے، جب امریکہ میں ہم نے بہت زیادہ ٹریولنگ کی ہے بائی روڈ، تو ہر 15-20 منٹ کے بعد ایک ریسٹنگ ایریا آتا ہے، اس میں ہر چیز ہوتی ہے جو بھی ضرورت کی ہے، سنیکس والی چیزیں، اور وہ مشینیں ہی ہوتی ہیں، آف کورس انسان تو کم ہوتے ہیں، وہاں چائے کافی ملتی ہے اور ایک چھوٹا سا کمرہ بنا، تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس پورے باب میں ہم سے جو غلطی ہوئی کمی بیشی اس کو درگزر کرے، ہماری اصلاح فرمائے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. ہمارا آج کا ٹاپک کتاب الوضو ہے، وضو کا بیان، کتاب کے حساب سے پیج نمبر 147 ہے. یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے تین بڑے باب پڑھ لیے، بڑے سے مراد حجم میں بڑے نہیں، اس کی تاثیر میں بڑے اور اس کی اہمیت میں بڑے. سب سے پہلا باب ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا کتاب الوحی، بدج الوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، اس کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ کوئی بھی بات دین کا حصہ کب بنتی ہے، جب وہ وحی کے مراحل میں سے گزری ہو. یہ ذہن میں رکھے بلکہ اس کو لکھ لے، وحی کے مراحل سے گزرے بغیر کوئی بات دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ تو آج کی افسوسناک حالت ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, حرج کیا ہے, کسی بزرگ نے کہہ دیا, کچھ بڑے کا کال ہے, اور ہم شروع سے یہ کرتے آئے, کہتے آئے, سنتے آئے. اس اینگل سے آپ کہتے ہیں, لیکن جب تک کسی چیز کو وحی کے اندر نہیں رکھیں گے وہ دین کا حصہ نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہم نے شروع میں وحی کے بارے میں مختصراً پڑھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی. پھر اس کے بعد دوسرا باب جو ہم نے پڑھا وہ کتاب الایمانیات تھا. سارا کھیل ہی تو ایمان کا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ ایمان نہیں تو کچھ نہیں, یہ سب جو معاملات ہماری زندگی میں آتے ہیں یہ ایمان کے ناطے سے آتے ہیں. تو ایمان کی باتیں ہم نے پڑھی اور اس کے اندر کافی مسائل اخذ ہوئے. تیسرا باب جو ہم نے پڑھا وہ کتاب العلم ہے. اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ علم عمل کے راستے آسان کرتا ہے. علم ہی لے رہے ہیں تبھی تو اپنی غلطیاں دکھ رہی ہیں اور نیکیاں کرنے کو دل کرتا ہے. یہاں تک آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کیا علم لینے کے لیے. آج سے جو چیز شروع ہوگی, اگر آپ کتاب کی ترتیب دیکھیں تو وہ کتاب الوضو ہے. امام بخاری نے یہاں کتاب الوضو کو لا کر اس بات کا دلیل دے دی کہ جس شخص کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. روایات میں آتے ہم پڑھیں کہ کچھ حدیثیں ادھر بھی اور بھی جگہ میں آتی ہیں کہ جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں, اور جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. تو گویا کہ وضو کا باب یہاں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب ایمان جو آ چکا ہے, علم جو لے چکے ہو, وہی کی سچائی کا تمہیں جو یقین ہو گیا ہے, تو اب اس کا عملی ثبوت دو. یہاں آپ ان لوگوں کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز روزے سے کیا ہوتا ہے, اندر سے تو ہم اتنے نیک ہیں, تو دین کس چیز پہ آپ نیک ہیں؟ آپ اپنی نیکی کا اظہار کہاں سے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں نماز کی جو اہمیت پتہ چلتی ہے اس کو تو آپ رکھیے. قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ میں دوسرے پارے کے پہلے ہی پیج پہ نماز کو ایمان کہہ دیا کہ بے شک اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا, حالانکہ وہاں نماز کی بات تھی. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور نماز سائملٹینیس ہے. اب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی کوئی تیاری ہوتی ہے. نماز کی تیاری کو وضو کہتے ہیں. یہاں ذرا دیکھیے گا بک میں, بلکہ آپ آراب لگائیے میرے بولنے کے ساتھ ساتھ جیسے میں بولوں گی, کیونکہ اس میں بہت ساری ہم غلطیاں کرتے ہیں. پہلا لفظ ہمارے سامنے کیا ہے؟ کتاب الوضو. اب آپ کے پاس آراب نہیں لگے ہوئے, آپ کی چوائس ہے. کتاب تو آپ کتاب ہی پڑھیں گے کیونکہ اردو میں بھی ہوتی ہے, لیکن وضو پڑھ لیں, وضو پڑھ لیں, ودو پڑھ لیں, کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ وضو کر کے آتی ہوں, یہی کہتے ہیں نا. یہ درست نہیں کہتے. اب کہتے اچھا پھر یہ ودو نہیں ہوگا, اچھا چلے میں وضو کر کے آتی ہوں, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے لفظ کتاب کو تھوڑا سا دیکھیے. دیکھیے یہاں لفظ کتاب ہے. اب کتاب کا لفظ ہماری اردو زبان میں تو بک کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں یہ کس معنوں میں؟ کیا مطلب کتاب الوضو سے مراد ہے کہ وضو کی کتاب؟ جی نہیں. دیکھیے کتاب کا لفظ ہے نا کتب, کاف تا با, اس کا روٹ ہے. کتاب یہاں جو لفظ ہے نا یہ مصدر ہے. اب مصدر کو آپ عربی میں چھوڑ دیں, بس میں آپ کو اس کی بیسک سمجھاتی ہوں. مصدر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ سے میں کہوں کہ پہاڑ میں سے پانی نکل رہا ہے, تو پانی نکلنے کا مصدر کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ چشمہ. چشمہ ہوتا ہے نا, اس میں سے پانی نکلتا ہے. اب وہ پانی نکلا, بعد میں وہ پانی ندی میں چلا گیا, نہر میں چلا گیا, پھر سمندر میں چلا گیا, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی نکلنے کا جو مصدر ہے نا وہ یہ چشمہ ہے. ٹھیک ہے, تو مصدر کا روٹ بھی اگر آپ پھر دیکھ لیں تو سواد, دال, را, صدر, بنیادی چیز کو کہتے ہیں. تو عربی زبان, عربی گرامر میں مصدر ایک بہت اہم چیز ہے, وقت اور جگہ اور باقی چیزوں سے پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب کتاب یہاں مصدر ہے. آپ کہتے ہیں اچھا جی اس سے کیا ہوتا ہے؟ مصدر دو معنوں میں ہوتا ہے عربی زبان میں. یعنی آپ کو میں عربی میں گلجھائے وغیرہ اردو کہوں تو لفظ کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لکھنا اور دوسرا معنی ہوتا ہے لکھا جانا. ٹھیک ہے, جب لکھنا ہے تو بمانی فائل ہے اور لکھا جانا ہے تو مفعول ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کتاب الوضو سے کیا معنی مراد ہے؟ تو یہاں مراد ہے کتاب الوضو سے مکتوب الوضو. اب مشکل باتیں چھوڑ دیں, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ بھی یہی کلاس لے رہے ہیں, تو یہ مشکل باتیں ان کے لیے ہوتی ہیں, آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب الوضو سے مراد ہے مکتوب الوضو. مکتوب وہ لکھی ہوئی چیزیں. مراد یہ ہے کہ اس باب میں ہم وضو کے متعلق لکھی ہوئی چیزیں پڑھیں گے, اور وہ لکھی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ حدیثیں. ٹھیک ہے, تو مصدر یہاں بمانی مفعول ہے, فاعل نہیں ہے. مفعول کیا ہے؟ کہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں, ان کو یہ چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اگلے لفظ پہ چلتے ہیں, وضو. دیکھیے کہ لفظ وضو کا روٹ کیا ہوگا؟ و دعات حمزہ. اب جو نئے لوگ ساتھی بیٹھے وہ کہیں گے یہ روٹ کیا ہوتا ہے, ہم نے تو روٹ کینال سنی ہوئی ہے جو دانتوں کی ہوتی ہے, ہاں یا ہم نے روٹ سنی ہوئی ہے جو درختوں کی ہوتی ہیں, تو وہی روٹس ہیں ادھر بھی, روٹس بنیادوں کو کہتے ہیں. تو جیسے کسی بھی جگہ کوئی پودا لگتا ہے تو اس کی بیج جڑیں ہوتی ہیں نا, اس جڑوں سے پودا پھوٹتا ہے. عربی زبان میں ہر لفظ عموماً تین جڑوں پہ ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس کا روٹ کہتے ہیں, یعنی وہ کامن فورڈ ہوتا ہے. مثلا جیسے یہاں لفظ اگر آپ دیکھیے کتاب ہے, تو اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں نا کتاب, پھر آپ مکتب کا لفظ بھی سنتے ہیں, مکتب بھی سنتے ہوں گے, مکتوب کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, کتابت سنی ہوگی, کاتب اردو میں بولتے ہیں نا, یہ سارے لفظ مکتبہ کو دوس کیا, مکتبہ دار السلام, مکتب, تو یہ مکتب میں سب میں کاف تابا اس کا روٹ ہے. یہ صرف نئے لوگوں کے لیے, پرانے لوگوں کو الحمدللہ اس کا پتا ہے. تو لفظ وضو کا روٹ کیا ہے, واو دواد حمزہ. اب اس کی خوبصورت ترکیب دیکھیے گا, آپ اپنے نوٹس میں لکھیے تینوں دفعہ, تین دفعہ لکھیے واو دواد واو کے ساتھ. وضو ہو واو پہ پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھونا, ٹو کلین, واش کے معنوں میں, ٹھیک ہے, یہ فعل الوضو ہے. واو کے اوپر زبر کر دے تو ودو, جو عموماً ہم پاکستانی لوگ کہتے ہیں, تو ودو بولیں گے نا تو اس سے مراد وضو کرنا نہیں ہے, وضو کرنا نہیں, بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے پانی, یعنی وہ پانی جس سے وضو کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ اس کو وضو کہہ دیں یا ودو کہہ دیں, واو کی زیر, یعنی پیش زبر اور زیر کا کھیل ہے سارا, تو واو کی زیر کو ہے تو اس سے مراد برتن ہوتا ہے, یعنی وہ برتن جس میں پانی ڈال کر وضو کیا جائے. اگر آپ کو ایک بڑا دلچسپ سا جملہ بتاؤں جو آپ کو فائدہ ہوگا, کہ ودو میں ودو ڈال کر وضو کر لو. اب مشکل حال ہو گئی ہے, ابھی تک تو مجھے آپ کے چہروں پہ کوشچن مارکس دکھ رہے تھے بہت سارے, لیکن بہرحال یہ کتاب الوضو. یہاں سے آپ دیکھیے کہ لفظوں کے کھیل کیسے ہوتے ہیں نا. اب اگر ہم علم کے بغیر کسی عرب ملک میں گئے اور وہاں ان کو کہتے ہیں بھائی مجھے بتاؤ میں نے وضو کرنا ہے کدھر کروں, تو وہ ہنسے گا نا. اب آپ جب کہتے ہیں کہ میں نے وضو کرنا ہے, تو آپ اصل میں پتا کیا کر رہے ہیں, میں نے پانی کرنا ہے, پانی کرنا ہے. تو دہرا لیجئے, وضو کیا ہے, سب بولے دھونا, وضو کیا ہے, ودو کیا ہے, برتن. تو کس کو کس میں ڈالیں کہ کیا ہو جائے, سب بولے, سب بولے, ودو میں ودو کو ڈال دیں تاکہ وضو کر لیں. چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حدیث ہے. اس میں پھر وہی طریقہ کار ہے امام بخاری کا, کہ انہوں نے مختلف مسائل وضع کیے ہیں. انشاءاللہ اس پورے باب کے اینڈ پہ ہم وضو کا پورا طریقہ دیکھیں. عموماً ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا کتاب الوضو ہے تو پہلے سٹیپ سے شروع ہو جائے گا وضو کا طریقہ, یہ کرو, ہاتھ دھو لو, وضو کرو, کلی کرو, نہیں, وہ فقہ ہوتی ہے. حدیث پڑھنے میں جیسے امام بخاری کی یہ ترتیب ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مختلف مسائل کو مختلف طرح سے پیش کیا. جیسے کہ پہلا ہی مسئلہ ہم دیکھنے والے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. ہم حدیث باب نمبر 1 ہے, یعنی اس ٹاپک کا پہلا باب ہے ٹاپک, اور حدیث نمبر 110 ہے. آپ نوٹ کر لیں کہ حدیثوں کا نمبر شروع سے چلتا آ رہا ہے, اس بک کے اینڈ تک آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی, کہ جب آپ پوری بک پڑھ لیں گے تو آپ کتنی احادیث الحمدللہ سمجھ چکے ہوں گے. یا میں ہلکا سا آپ کو شعور دلانے کے لیے کہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ 109 حدیثیں پڑھ چکے ہیں اس کلاس میں, 109 حدیث. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 حدیثوں کے لیے کہا کہ جس نے 40 حدیثیں پڑھی سمجھی تو جنت میں جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ اور اتنا سلو اینڈ سٹیڈی ہمارا سفر ہے. ابھی تو آپ لوگ تو یہاں صرف ونس اے ویک ہی کر رہے ہیں نا, ایک اور کلاس میں یہ جہاں ہم کرتے ہیں یہ ون ٹوائس اے ویک ہے, کہیں انشاءاللہ یہ اب چار دن کی بھی شروع ہوگی. تو ہر ایک انسان اس پہ غور کرے کہ اللہ ہمیں چھوٹا چھوٹا کر کے بھی کتنی خیر دے دیتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آخر تک اس سفر میں ساتھ رہیں. باب کا نام کیا ہے, لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, لا من نہیں تقبل قبول ہوتی صلاۃ نماز بغیری بغیر طہور سب پاکی کے. لفظ تقبل کو دیکھ لیجئے, نہیں قبول ہوتی نماز بغیر پاکی کے. اب یہ لفظ ہے نا تقبل مجہول ہے, ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس, ایک ہوتا ہے پیسو وائس. یہ پیسو وائس ہے, کسی کی نہیں قبول ہوتی, یعنی اس میں دیر از نو کوشچن, یعنی یہ مور اسٹرانگ ہوتا ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ تقبل یا کپیلا یا کچھ اس طرح سے, نماز نہیں. اور یہ جو لفظ طہور ہے اس پہ تابے پیش مٹی کر لیں, یہ نہ ہو کہ آپ طہور پڑھے, طہور اور چیز ہے اور طہور اور چیز ہے. آج نہیں بتا رہی ورنہ آپ اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یہ کیا زبر زیر کے کھیل ہے. لیکن وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. آئیے اس حدیث کو پڑھیں, پھر اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, آپ سب پڑھ لے ساتھ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبلوا
صلاتو
من
احدث
حتى
يتودى.
قال رجل
من حضر موت ما الحدث
يا
أبا هريرة؟ قال فساء
أو
دورات. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں تقبل و قبول ہوتی صلاۃ و نماز من اس شخص کی احدثہ جو بے وضو ہو جائے. احدث کا لفظ ہے نا بے وضو ہونے کو کہتے ہیں. اب آپ نے پیچھے حدیث پڑھی احدثہ من احدثہ، عربی زبان کے کھیل آپ ایسے سمجھ ہی نہیں سکتے، ایسی سائنٹیفک زبان ہے. اب اسی سے حدث ہے، اسی سے حدیث ہے، اسی سے بدعت کے لیے لفظ جاتا ہے کل محدث ہے. تو آپ صرف ہا دال سا کی ڈفرنٹ کمبینیشن دیکھیں، لیکن یہاں من میں نے وہ شخص احدثا جو بے وضو ہو گیا، اس سے مراد ہے حتی یہاں تک کہ یتودا وہ وضو نہ کر لے. قالا کہا رجل نے ایک شخص نے، من حضر موت اس شخص نے جو حضر موت سے آیا تھا، یہ جگہ کا نام ہے آج بھی موجود ہے، حضر موت سے جو شخص آیا تھا اس نے پوچھا مل حدثو کیا ہے حدث یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے. قال فرمایا یعنی ابو ہریرہ نے اس کا جواب دیا، فساء او دوراتن جس ہوا کا خارج ہونا جسم سے پاخانے کے راستے سے، یعنی انسان کے پرائیویٹ پارٹ سے ہوا جب خارج ہوتی ہے تو اس کو عرب لوگ یا تو فساء کہتے ہیں یا دورات کہتے ہیں. اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ بنیادی ایشو ہے. اس میں بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ وضو کی اصل کیا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں، آج بھی میں جب یہ تیاری کر رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ آخر وضو ہی کیوں. تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا مشکل ہے وضو کرنے کی؟ نہ ہوتا وضو ہم کتنی نمازیں پڑھتے. اکثر لوگوں کو وضو مشکل لگتا ہے. چھوٹے بچے کیا کہتے ہیں، وضو نہ ہوتا تو ہم پانچ نمازیں پڑھتے. بڑے بوڑھوں کو میں نے دیکھا، میں نے وضو رکھا ہوا ہے، کدھر رکھا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں، وہ پیٹ میں رکھا ہوا ہے، جلدی سے نماز پڑھوں باتھ روم میں گھسوں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں نماز تو مشکل نہیں لگتی، وضو بڑا مشکل لگتا ہے. تو ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں گی، آپ سب جہاں آئے، کیا آپ جس طرح گھر میں تھے اپنے شوہروں کے سامنے بھیانک شکلوں کے اسی طرح اٹھ کے آگے؟ باجی آپ نے گھر میں لپسٹک لگائی ہوئی تھی، تو میاں کو غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا. باہر آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نا، تیاری کی نا، ہم کنگھی کرتے ہیں، ہم شاور لیتے ہیں، سب کچھ کر کرا کے باہر آتے ہیں نا. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فریش دکھتے ہیں، جس کے پاس آتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہے، لوگ ہمیں یہ نہیں کہتے آپ بیمار ہیں، دکھی ہیں. اور مسلمان کو اپنا حال حلیہ بہت اچھا رکھنا چاہیے، ان نیچرل نہیں، وہ بھی عجیب لگے گا، لیکن نارمل ہونا چاہیے. وضو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری. یہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب نماز سمجھ آتی ہے. نماز محبوب سے ملاقات کی تیاری ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے پاس جانے کے لیے انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کا. وضو کر کے ذہنی طور پر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں، اور اگر اس کو روحانی طور پہ آپ سمجھ لینا تو وضو کر کے ہم اپنے چہرے کی گندگیاں، گناہوں کی علائشیں اور جو کچھ ہم نے کی ہوتی ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تجھے منہ دکھا سکوں. یہ منہ بڑا گندا ہے، اس منہ نے بہت ساری گفتیں کی ہیں، اس آنکھوں نے غلط چیزیں بھی دیکھ لی، اس ناک نے سونگ بھی لیا. اے اللہ یہ چہرہ کئی لوگوں کی نظروں میں آ گیا، میں تیرے پاس دھلے دھلائے منہ کے ساتھ آتی ہوں. آپ دیکھیے کہ جب یہ فیلنگز آتی ہیں، آپ ادھر نہیں، ہماری نماز نبوی بک ہے، نماز نبوی ایک بک ہے، اس کے اندر آپ کو شروع میں وہ حدیث مل جائے گی، اگر آپ سننا چاہیں تو ویب سائٹ سے جا کے سن سکتے ہیں، اور نور اللہ نور کورس میں تو ویسے بھی پڑھائی جاتی ہے، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جب ایک شخص وضو کر پانی منہ پہ ڈالتا ہے نا، تو ہر جگہ جہاں پانی گزرتا ہے نا وہاں کے گناہ جھڑتے ہیں. منہ میں ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اسی طرح کلی کرتے ہیں تو کلی کے ساتھ منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے منہ کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ منہ کے اندر کیا گناہ ہوتے ہیں؟ حرام کو چیز چکھ لی، ٹیسٹ کر لیا، اور منہ کے تو سارے گناہ، گیپتیں، چگلیاں، جھوٹ، وعدہ خلافیاں، جو زبان کے ساتھ لوگوں کو تانے تکلیفیں دیتے ہیں، زبان کے گناہ معاف ہو گئے. پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالا تو ناک کے گناہ جھڑ گئے، ناک کے بھی بہت سارے گناہ، آپ خود سمجھیے گا اس کو کہ کہاں کام کرتے ہیں. پھر اسی طرح جب بندہ منہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے، جسم کے سارے گناہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھلتے ہیں، تو ایک ریفریشنگ فیلنگ آتی ہے نا. باہر کی مٹی ہو سکتا ہے ہمیں دکھے، غبار دیکھے. نارملی آپ پانی منہ پہ پھیر لے آپ کہتے ہیں منہ صاف ہے, لیکن آپ کسی کلینزر کلیننگ کلوتھ سے اگر منہ پہ ہاتھ پھیرے تو آپ کو منہ پہ کلیننگ کلوتھ کو منہ پہ پھیرے تو آپ کو اپنے اس پہ اتنی مٹی لگی ہوئی دکھے گی, آپ کہیں گے اچھا اتنا گندا تھا میرا منہ. بالکل اسی طرح سے وضو کے دوران انسان کو اس چیز کو فیل کرنا چاہیے کہ میں اللہ کو ملنے جا رہی ہوں اور اس چہرے پہ کوئی گندگی کوئی علائش نہ رہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ یہ روایت نقل کرتے ہیں تو ابو ہریرہ کون تھے؟ ابو ہریرہ کے بارے میں شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو کہ آپ میں سے جو اس کو نہ جانتا ہو. ابو ہریرہ کا نام جو ہے نا یہ اصل میں ابو ہریرہ نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ادھر مل رہی تھی اور یہ دوسری طرف تھے, جب آپ ہجرت کر کے آئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے قریب, یہ اس سے تقریباً 16 ایئرس پہلے پیدا ہوئے تھے. فارس سے تعلق رکھتے تھے, قبیلہ دوس سے تھے. اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ غریب تھا مسکین تھا اور جس وقت ہجرت کی مفلس اور کلاش تھا. غریب صحابی تھے. ایک عورت تھی اس کا نام تھا بسرا بنت کچھ, بسرا نام تھا, کچھ بھی نام ہے اس سے ہمیں کوئی دخل نہیں, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے علم کے لیے کن شخصیات کو چنا. ایک عورت کے غلام تھے جس کا نام بسرا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ تم اس سے کیا پے لیتے تھے, تمہیں تنخواہ کیا ملتی تھی, تو کہتے تھے وہی جو میرا دو وقت کا کھانا تھا. یعنی صرف دو وقت کے کھانے کے لیے اس کی غلامی کرتے تھے. عام شخص تھے, کہاں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیبر, جب خیبر پتہ ہوا اس کے وقت, اس وقت یہ ملے. لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے. تڑپ ایسی تھی اسلام کی. اور جب آئے مدینہ میں اور کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, جو علم جانتے ہیں ان کو پتہ ہے غزوہ خیبر کب ہوئی اور اس کے بعد ہجرت تک 5-6 سال میں اس شخص نے وہ علم لے لیا جس نے انسانیت کو نفع دیا. سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے میں اسلام سے قبول کرنے سے پہلے ان کا نام عبد شمس تھا. شمس کا بیٹا, نعوذ باللہ, سورج کا وہ بیٹا. اسی طرح کے مشرکانہ نام لوگ رکھتے تھے. پھر جب مسلمان ہوئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے مسجد نبوی میں اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. کھانا نہیں ہوتا تھا ان کے پاس اور یہ ہاسٹل کے لوگ تھے. انصاری کبھی کھجورے وہاں لگا جاتے, جس کے گھر میں جو بچا ہوا کھانا ہوتا طالب علموں کے لیے رکھ جاتے. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھا کر پیٹ بھرتے تھے. کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے, بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اس دور میں یہ بیماری کا علاج تھا کہ جب کوئی گر جاتا تو پاؤں کی نوک سے یہاں گردن کی کوئی ایک ردنا سے اس کو لوگ دباتے تھے تو ہوش آ جاتا تھا. کہتے ہیں کہ جب میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا تو لوگ آ کے میری گردن پہ پاؤں رکھتے تھے, لیکن میں ان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ لوگوں مجھے بیماری نہیں ہے, میں بھوکا ہوں. پھر ان کی وہ بھوک کا واقعہ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ کیسے ایک دودھ کا پیالہ ان کو اللہ کے نبی نے پلوایا اور اس سے پہلے کتنے لوگوں نے اس کو پیا. جو ساری بات کرنے کی ہے نا, وہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے کن لوگوں سے دین کی خدمت لے لی. ہم کہتے ہیں ریسورسز ہی کوئی نہیں, مینس ابھی نہیں ہے, سرکمسٹانسز ٹھیک نہیں ہے, حالات ساتھ نہیں دیتے, ابھی بہت ٹو مچ اسٹرگلنگ دور ہے, ابھی یہ ہو جائے ابھی ہو جائے. کوئی کہتا ہے ابھی پڑھ رہا ہوں, کوئی کہتا ہے ابھی جاب ہے, کوئی کہتا ہے شادی ہے, ذرا نئی نئی شادی ہے, کوئی کہتا ہے بچہ چھوٹا ہے, کوئی کہتا ہے بچے بڑے ہیں, کوئی. اور اسی میں ہم قبر میں چلے جائیں گے. جنہوں نے علم کو اپنا سب کچھ دیا, انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی میں شادی نہیں کی مدینہ میں رہتے ہوئے. کہتے تھے کہ بیوی بچوں کے ایک چکر میں پڑ گیا تو علم سے محروم رہ جاؤں گا. بازاروں میں کمانے نہیں جاتے تھے کہ کہیں میں گیا تو اللہ کے نبی میرے پیچھے کوئی علم کی بات بتا دیں تو میں محروم نہ جاؤں. حالانکہ دوسروں سے پوچھ سکتے تھے, لیکن کہتے تھے کہ اس حدیث میں میرا نام اس سے پیچھے چلا جائے گا, مجھے عن ابی ہریرہ پہ رہنا ہے کہ مجھے سب سے آگے رہنا ہے. یہ حالات تھے. ایک دفعہ ایک صحابی کو ان کے اوپر بڑا ہی رشک آیا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ ابو ہریرہ کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں. خیر یہ ان کے گھر آئے, کہنے لگے میں نے کسی بات پہ قسم کھا لی ہے تو میں گھر نہیں جاؤں گا, تو میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا 100 دفعہ رہیے بیٹھے. کہتے میں ابو ہریرہ کے گھر گیا اور میں نے ابو ہریرہ کا جو معمول دیکھا کہ ابو ہریرہ کی رات کے 3 حصے ہیں. رات کا پہلا حصہ جو ہے وہ ان کے گھر میں, یعنی وہ خود عبادت کرتے ہیں. تینوں میں ترتیب فرق سک ہو سکتی ہے. پہلے حصے میں 1/3 آف نائٹ جو ہے اس میں ابو ہریرہ قرآن پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. پھر جب خود تھک جاتے ہیں, سونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے جب ان کی شادی ہو گئی تھی, اس دور کی بات ہے. خیر بیوی عبادت کرتی ہیں, جب وہ رات کے 2/3 کے بعد سونا چاہتی ہیں تو گھر میں ایک غلام ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ اٹھو تم اب عبادت کرو, کہ گھر ہو ابو ہریرہ کا اور رات کا کوئی حصہ اللہ کے ذکر اللہ کے کلام سے خالی رہے. آج میں اور آپ کہنے اور سننے والے سوچیں ہماری راتوں کے کتنے حصے ہیں, کتنا گوسپ میں, کتنا غیبتوں میں, کتنا سیاست پہ, کتنا ڈراموں میں. اور آخری حصے تو چھوڑ ہی دیجیے, وہ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, اور جب کہ وہ ویکینڈ نائٹس ہوں. اور اگر شادیوں کا سیزن ہے تو پھر آٹھ آٹھ دن کی مہندیاں اور اپٹن. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم لوگ کبھی نہیں سوچتے اس بات کو کہ آج وہ لوگ جنہوں نے اتنا قربانیاں تھوڑی سی دیر دی, کیا ملا, کتنی کو مشکل ہوئی, چار پانچ چھ سال کی علمی مشقت تھی نا, اور اتنے سال میں آپ کو پتا ہے انہوں نے 2500 کچھ ڈائریکٹ فگر میں نے پیچھے لکھایا ہوا آپ لوگوں کو, تقریباً 2500 حدیثوں کے یہ حافظ تھے, بلکہ شاید 5000 حضرت عائشہ کی. یہ بات میں آپ کو اپنی میموری سے بتا رہی ہوں, اس کو نوٹ نہیں کریں. تقریباً یعنی سب سے زیادہ حدیثوں کے ہوئے, بعد میں اپنے وقت کے گورنر بنا دیے گئے, اور جب لوگوں کو حدیث سناتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے, کہتے تھے کہ ابو ہریرہ ایک وہ وقت تھا کہ تو قبیلہ دوس کا ایک ادنا غلام تھا, تیری اوقات اتنی تھی نا کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کے قافلوں میں چلتا, ان کے اونٹوں کو رکھتا, جگہ صاف کرتا, جہاں وہ بیٹھتے ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا, اٹھ جاتے تو ان کی گری پڑی چیزیں اٹھا کر تو لے جاتا تھا, تو یہ تیری شانتی. اور آج اس حدیث نے تجھے امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا. آج دیکھیے پوری دنیا میں نبی ہو رہی رہتا, نبی ہو رہی رہتا. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی ہو رہی رہا کیا ہے, کیا یہ ان کا نام ہے؟ نہیں. کیا یہ ان کی کنیت ہے؟ کیونکہ نام کنیت ہوتا ہے نا, باپ ابو ام فلاں, کنیت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہریرہ نام کا نہ ان کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, بلکہ یہ ان کا لقب ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ہریرہ, ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ایک بلی تھی, آپ بلیوں سے بہت محبت کرتے تھے, تو آپ نے پیار سے کہا یا ابا ہریرہ, او ابو ہریرہ, تو تب سے ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا, او بلیوں کے باپ. یعنی یہ اللہ کے نبی کی ان کے ساتھ شفقت اور محبت تھی. پھر اس کے اندر آپ دیکھیے کہ لفظ ان ابی ہریرہ آیا, لفظ نا ان ابی آیا. اب لفظ تین ہوتے ہیں, اب پھر زبر زیر پیش میں ہم پڑھنے والے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے ابو, ابا اور ابی, ایسے ہی نا اردو میں ہم لوگ عموماً اپنے ابو کو ابو کہتے ہیں نا. اچھا, اب یہاں ابو ابھی ہے. اسی طرح اگر آپ سورہ یوسف یاد کر لیں قرآن میں تو کیا یا ابانا, فرق ہے نا. دیکھیے اصل لفظ ہوتا ہے نا عربی زبان کا, جو اصل لفظ ہے وہ پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ فیکٹرز ہیں. جیسے یہاں دیکھیے, اگر آپ کو یہ لفظ عربی عبارت میں ان دکھ رہا ہے نا, تو ان کا معنی کیا سے, اور یہ حرف جار ہے, ان کی وجہ سے یہ لفظ ابھی بن گیا. اسی طرح اگر ان کی جگہ پیچھے کوئی مرفوعات میں سے ہوتا جو رفع دیتا ہے تو ان ابو ہو جا ان نہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ابھی جو ہے یہ ان کی وجہ سے, اسی طرح ابو بھی ہوتا ہے اور ابا بھی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقبلو, نہیں قبول ہوتی نماز اس شخص کی جو بے وضو ہو جائے. تو ایک شخص نے کہا, یہ بات تو آپ نے سن لی. لفظ قبول پہ تھوڑی سی بات کریں گے. آپ دیکھیے کہ جہاں لفظ آتا ہے قبول تو ہمارے ذہن میں آتا ہے اچھا نماز تو قبول ہونی نہیں پھر کرتے نہیں. یہ بڑا اہم ایشو بتانے لگی ہوں, اس کو غور سے سنیے گا اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ کا شرح صدر ہوگا اللہ کے حکم سے. دیکھیے چند روایتیں ہم نے سنی ہوئی اپنے حساب سے. مثلا جیسے ہم یہ روایت سنتے ہیں نا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, حج قبول نہیں ہوتا, سنا ہوا نا اپنے یہ بات. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا, کاہن کس کو کہتے ہیں, فارچون ٹیلر یا فیوچر کی باتیں بتانے والے, اسٹرانومی ستاروں کی باتیں پوچھنا, جو اس کے پاس چلا گیا اس کی 40 دن تک نماز یا کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. سنا, اب یہاں ہم نے حدیث میں پڑھ لیا کہ جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں قبول ہوئی. اب کیا ہم ان باتوں کو پڑھتے وہ کیا کریں؟ توجہ سے سنیے گا, بات بہت اہم ہے. جب نماز قبول ہی نہیں ہوتی تو پڑھتے ہی نہیں. مثلا آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو کاہن کے پاس چلا گیا, اچھا میں نے کسی کو اپنا ہاتھ دکھا لیا تھا تو 40 ڈیز تک تو میری نماز ہونی کو نہیں قبول, تو میں نہیں پڑھتا. آپ سے میں سوال کا جواب پوچھ رہی ہوں کہ کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ میں نے چونکہ ایک موقع پہ ہاتھ دکھا دیا تھا تو اب میری نماز تو قبول ہونی کوئی نہیں, تو کیا میں 40 ڈیز تک نماز نہ پڑھوں؟ یا دوسری طرف اللہ نہ کرے, اللہ کبھی بھی نہ کرے کسی کے مرد کا سورس آف انکم جو ہے وہ غلط ہو, تو وہ کہیں کہ اچھا چونکہ دیکھو میری تو سورس آف انکم ہی نہیں تھی تو پھر میری نماز کا کیا فائدہ, پھر میں نہیں پڑھتا. دیکھیے کہ اگر کسی سے ماضی میں ایسا کوئی کام ہو چکا ہے آج موجود ہیں تو توبہ کر لیجئے, توبہ خود بھی کیجئے ان کے لیے بھی کرے. اب وہ موجود نہیں ہے تو پہلی بات ہے کہ ان کے اس عمل پر تھوڑی سی شرمساری محسوس کریں, ندامت ہو, اور ان کے لیے کثرت سے اس نیت سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے. ٹھیک ہے, آسان لفظوں میں بتاتی ہوں کہ قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے. لکھیے اس بات کو, بہت اہم بات ہے. یعنی ایک ہوتی ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے قبول نہ ہونا, اور دوسری ہوتی ہے کہ اس سے جو فائدہ ملنا تھا, کوئی ثمرہ تھا, کوئی اس کا نفع تھا, وہ نہیں ملنا. پہلے کو عربی میں کہتے ہیں نفی الحقیقہ اور دوسرے کو کہتے ہیں نفی الثمرۃ الغائدہ. یہ جو بات ہے نا کہ بے وضو کی نماز ٹوٹ گئی, اب آپ نماز پڑھ رہے تھے بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اب آپ کو سلام پھیر لینی چاہیے, اب اگر آپ بغیر اس کے کہ کوئی بات نہیں اللہ غفور ہو رہی ہے میں نماز قبول کر لے گا تو نہیں ہوگی. یہاں کہتے ہیں نفی الحقیقت, نماز اپنی حقیقت سے عدم قبول ہو گئی. ٹھیک ہے, رہ گئی بات کاہن کی, دوسری مثال یا کاہن کی یا حدیث کے حرام کی, دونوں کو لے لیتے ہیں. اب ایک شخص ہے وہ کاہن کے پاس گیا, وہ کہتا ہے کہ میں نے 40 دن تک میری عبادت قبول نہیں ہونی, میں نماز نہ پڑھوں. نہیں, اس میں کیا ہوگا؟ اب یہ بڑا رقیق سا نقطہ ہے جو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو. جو ایسا غلط کام کر دے, اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز سے جو فائدہ اس کو ہونا تھا نا, جو ثواب ہونا تھا, وہ نہیں ہوگا. بات سمجھ ہے؟ نفی و ثمرہ, اس کے پھل, اس کے ثمرات نہیں ملیں گے. اور دوسری بات ہے کہ نماز پڑھنے کا فرض اس سے وہ اس نے ادا کر دیا. اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے, سمجھیے, اگر وہ رزق حرام بھی کماتا ہے اب نماز بھی چھوڑ دیتا ہے, تو نمبر ایک نماز چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا, اور دوسری بات ہے نماز پڑھنے کے بعد جو اس کو فائدہ ہونا تھا وہ تو نہیں ہونا تھا, وہ تو نہیں ہو رہا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کوئی ایسا عذر اگر بیچ میں آ جائے تو انسان نماز پھر بھی نہ چھوڑے, اور یہ یقین رکھے کہ اس نماز کا مجھے ثواب نہیں ہونا لیکن پڑھنے سے میرا ایک فرض پورا ہو جائے گا. کتنوں کو بات سمجھ آ گئی؟ میں دہرا دیتی ہوں, دیکھیے کہ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے تو فرض ادا ہو جاتا ہے, یہ پہلی چیز. دوسری بات ہے اس نماز سے اجر بھی ملتا ہے. ایسا شخص جس کے رزق میں کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی معاملات میں ایسا عمل ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے, جو عدم قبولیت کا ذریعہ بن رہا ہے, تو وہ اس کے اس فرض کو تو ادا کروا دے گا لیکن اس کے فائدے کو پورا ہونے کو روک لے گا. یعنی ایسے نمازی کو نماز سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا. لیکن جو ایسے کام کرے اور نماز نہ پڑھے تو نمبر ایک فائدے سے تو محروم ہوا, نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ بھی ہوگا. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ نماز چھوڑیں, ایسی چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور زندگی میں ایسی چیزوں سے نہ مانگیں کہ جو ہماری کی کرائی نیکیوں کو ضائع کر دیں. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دیکھیے کہ ایک بعض لوگوں نے ایک ہیلا رکھا ہوا ہے, اور وہ ہیلا سمجھتے ہیں کہ بس کہہ لیجئے کہ اپنے پاس ایک بنیاد بنائی ہے کہ پوری نماز پڑھ رہے تھے, آخری تشہد یعنی جس میں آپ نے سلام پھیرنا تھا, اگر اس میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ارادت سے بھی اگر ہوا خارج کر دیتے ہیں تو نماز نہیں ٹوٹتی. تو وہ اس حدیث کے بالکل اپوزٹ ہے, کیونکہ حدیث کے الفاظ اگر آپ دوبارہ دیکھ لینا تو فرمایا لا تقبل الصلاۃ من احدث حتی یتودا. ٹھیک ہے, تو نماز ٹوٹ جاتی کسی بھی وقت پہ ہو. اب یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کوئسچنز ہوں گے آپ لوگوں کے کہ اچھا کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, کچھ کو بڑھاپے کی وجہ سے, کچھ کو سردی کی وجہ سے, بعض وقت سسٹرز کو پریگنینسی میں ایسے پرابلم شروع ہوتے ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپرومائزنگ ریلیجن ہے اس معاملے میں کہ جیسے حالات ہوتے اس کے مطابق ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جب آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے ایک چیز تو کیا کرے. تو اس پہ انشاءاللہ محدثین اور مفسرین اور علماء کرام جو بات کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ بیماری کی شکل اختیار کر لے, کسی شخص کو اتنی جلدی جلدی ہوا خارج ہو کہ جن دو دفعہ یعنی ابھی خارج ہوئی اس کے دوبارہ بعد پھر اگر اس کو ایسی کوئی فیلنگ آئی کہ جس کے بیچ میں وہ نماز ادا پوری کر ہی نہیں سکتا, سمجھے نا, لیٹ سی اگر ہم مسیر کی نماز کی بات کریں تو 10 منٹ لگتے ہیں, ہمیں تو 10 ہی لگتے ہیں, ان لوگوں کو تو بڑے زیادہ بھی لگتے تھے. اب 10 منٹ آپ کے عصر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے, میں فرضوں کی بات کر رہی ہوں اور حدیث بھی اسی کے مطابق ہے. اب کسی کو اگر اب ہوا خارج ہوئی اور 10 منٹ کے اندر دوبارہ خارج ہو گئی تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہوا خارج ہونا اس کا عذر قرار ہوگا. فمن استر غیر باغن ولا عاد, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسے ہے کہ ویسے ہی گیس کا پرابلم ہے, اب آپ کہتے ہیں صبح وضو کیا میں نے, اس وضو سے 3-4 نمازیں پڑھنی ہیں تو چونکہ مجھے ہوا خارج ہوتی تو نہیں. وقت کی ڈیوریشن ذہن میں رکھیں, بہتر ایسے وقت میں کہ نماز سے پہلے وضو کر لیں, فریش ہو جائیں, اور وہ سارے مینز بھی دور کریں نا, جیسے مثال ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں, اور اگر نماز واقعی اتنی بیماری ہے تو کوئی ایسی چیز جس سے کھانا کھانے سے پہلے نماز پڑھ لیں, کھانا وغیرہ بعد میں کھائیں, یعنی بہرحال جہاں بات آپ کے بس میں نہیں رہتی اس پہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. پھر ایک اور سوال لوگوں کا ہوتا ہے جب وہ حج عمرے پہ جاتے ہیں کہ وہاں تو باتھ روم بہت دور دور ہوتے ہیں اور ہم ایک دفعہ وضو کر کے حرم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو دوبارہ بار بار جانا پریکٹیکلی امپاسبل ہوتا ہے. اب تو ماشاء اللہ انہوں نے اندر بھی بہت کچھ کر دیا, پانی کا وضو کا انتظام کر دیا, پہلے نہیں تھا. تو اس میں بھی سیم یہی چیز ہے, پوری احتیاط کیجئے، کوشش کیجئے، اپنے معمولات کو اس طرح سے رکھیے کہ آپ وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکے. جہاں بات آپ کے بس سے باہر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اور ایسے موضوع آگے آئیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اگلا باب دیکھتے ہیں، باب فضل الوضو، وضو کی فضیلت. فضل فضیلت وہی ایک ہی لفظ ہے. وانہو، انہو سے مراد کیا، یعنی وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے کہ انہو رضی اللہ عنہ قال. اور آپ دیکھیے کہ ایک رضی اللہ عنہ پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ علم کی اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے علم کے لیے اتنا کچھ کیا، آج کچھ ظالم حضرت ابو ہریرہ کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے اوپر حدیثیں وضع کرنے، جھوٹی فیبریکیٹڈ حدیثیں کرنے کا الزام لگاتے ہیں. اور ان کے نام پر آپ نے کبھی سنی ہوں گی روایتیں کچھ لوگوں کی کہ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ بازار جا رہے تھے تو وہاں دیکھا ایک پیاز بیچنے والا شخص تھا، اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میرے تو پیاز ہی نہیں بک رہے، لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، تو آپ میرے لیے کچھ کریں. تو ابو ہریرہ جو ہے وہ مسجد میں گئے اور لوگوں کو جمع کیا اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہ پیاز کھایا کرو، یہ بہت فائدہ ہے. جب یہ لوگوں نے سنا تو وہ جا کے ان سے پیاز خریدنے لگ گئے، اس کے پیاز بکنے لگے. یہ من گھڑت باتیں، یہ صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو دشمن ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جرات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں رضی اللہ عنہ، ان کا لقب اللہ کے پاس ان میں جن سے اللہ راضی ہو گیا. تو مجھے اور آپ کو کیا اس میں اجازت ہے کسی کے بارے میں جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ یہ جملہ آپ اور میں کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، آپ کو پتا. ہم ایون رسولوں کے نام پہ نہیں کہہ سکتے. مثلا آپ دیکھیے اس آیت کے اوپر، اس حدیث کو دیکھیں، میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت ابو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، وی کینٹ سے دس. اسی طرح ہم کسی اور انسان کے بارے میں، جیسے مثال ہے کوئی امام ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. اب لوگ رحمہ اللہ تو ان کو کہتے ہیں لیکن رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک ٹائٹل ہوتا ہے، یہ ایک لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو کبھی بھی صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہتے سنتے وقت بہت احتیاط کرے. میں کہتی ہوں صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اور آپ کو کسی دین والے یا کسی دوسرے انسان کو بھی برا کہنے کے بارے میں 10 دفعہ سوچنا چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ انسان ایک، یعنی اپنی اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ ضائع ہو جائیں گی صرف زبان کے ایک لفظ کی وجہ سے. بس وہ بے سوچے سمجھے ہم اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں کہہ دیتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں برا ہے، فلاں خراب ہے، کہہ دیتے ہیں نا رشتہ داریوں میں، بھائی بہنوں میں کہہ دیتے ہیں. بس اس زبان کی اگر ہم حفاظت کر لیں گے تو ہمارے بہت سارے عمل جو اللہ کے حکم سے بچ جائیں گے. جی یہ آنر ہے، آپ کو پتا نبیوں کے ساتھ علیہ السلام ہم کہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اس کے بعد کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں. جیسے ابھی بات ہوئی کہ ابو ہریرہ، سوری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور رحمہ اللہ کا مطلب پتا ہے آپ کو کیا؟ اللہ ان پہ اپنا رحم کرے. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا ردیہ، ردیہ ماضی کا سیگا، ہو گیا اللہ ان سے راضی، علیہ السلام اس پہ سلام ہے. نبیوں کو جو ہم کہتے ہیں علیہ السلام تو اس کی وجہ سورۃ شورا میں آتا ہے، سلام علی المرسلین، سلام ان کے لفظ اللہ نے دیے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے ہوئے میں اور آپ اپنے اوپر یہ چیزیں نہیں لے سکتے. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو سنتے وقت بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کرے. چلیے اگلی حدیث میں دیکھ رہے ہیں اسی میں کیا کہا. وانہ رضی اللہ عنہ قال، اور انہیں سے یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. یہاں فرق نوٹ کرے، سمعت، یہ کون سی حدیث ہوگی؟ حدیث کی کتنی قسمیں، کون کون سی؟ قولی، فعلی اور تقریری. قولی حدیث کون سی ہے؟ جو اللہ کے نبی نے کہی. فعلی کون سی ہے؟ جو کیا. اور تقریری کے کہ آپ خاموش رہے. تو یہ کہہ رہے سمے تو میں نے سنا، تو کون سی حدیث ہوگی؟ قولی حدیث ہوگی. جی شاباش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور ابو ہریرہ اس کو سنا. اور آپ کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں صرف سمے تو لفظ میں اتنی باریکی ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ گھبرا جائیں گے. کسی میں سمے تو ہوتا ہے، کسی میں سمے نہ ہوتا ہے. سمے تو سے پتا چل رہا ہے کہ یہ بات صرف ابو ہریرہ اکیلے نے سنی تھی. جب یہ بات ہو رہی تھی تو اونلی ہی واز دا ون دیئر. جیسے میں آپ کوئی بات کر رہی ہوں تو آپ ماشاء اللہ سارے لوگ سن رہے ہیں نا، تو میں یہ بات، میں یہ بات اگر آگے جائے تو آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا میری بات سن کے آپ باہر جا کے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمے تو میں نے سنا، بلکہ آپ کہیں گے سمے نہ. اب صرف اس ایک کوڈ ورڈ سے پتا چل رہا ہے کہ اس بات کو اکیلے میں انہوں نے سنا تھا. کیا کہا رسول اللہ نے؟ یقول، وہ فرما رہے تھے ان امتی، بے شک میری امت، یدعونا، بلائے جائیں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن. میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے، غرراً محجلین من آثار الوضو، اس حالت میں کہ وضو کے نشانات ان کے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے. یعنی یہ جو انسان کی پیشانی ہے نا، ہاتھ پاؤں جہاں وضو کا نشانی لگتا ہے، قیامت کے دن یہ چمک رہے ہوں گے. محجلین من آثار الوضو، سبحان اللہ، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چہروں پہ فیشیل کے کوئی اثرات ہیں، یا شائن آ گئی ہے، یا چہرے چمک رہے ہیں. قیامت کے دن امت مسلمہ کے چہرے چمک رہے ہوں گے. فمن استطاع منکم، بس جس کی استطاعت ہو تم میں سے، این یطیل غرتہ، بڑھا لے اپنی نشانی کو. جو غرن کا لفظ ہے، غرتہ یہ چمک ہے، شائن، اپنی شائن کو، اپنی چمک کو بڑھا لے. فل یا فل، تو چاہیے کہ وہ کر لے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ قیامت کے دن وضو کے اعضاء جو ہیں نا، وہ چمکیں گے. اب آپ کہتے ہیں ہاؤ، کیسے، اس ناٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل سے پوچھیں گے تو عقل تو آپ کو 10-20 بہانے اس کے بتا دے گی. ایمان سے پوچھیں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا. اور کیا اس کی چھوٹی سی دلیل آپ دنیا میں نہیں دیکھتی؟ کیا آپ اس دنیا میں نہیں دیکھتے کہ جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ ایک چمک ہوتی ہے؟ آپ جتنی مرضی چمک چہرے پہ لگا لیں، میک اپ کر لیں، چمکتی ہوئی اسکرین پہ آ جائیں، لیکن ایسے لوگ جو بے نمازی ہیں، جھوٹے ہیں، دل کے اندر گندگی ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کے چہرے پہ وہ چمک ہی نہیں ہوتی، وہ فریشنس نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ سیدھے سادے لوگ، اور خاص طور پہ میں سوچتی ہوں کہ ہم عورتوں میں تو اس کو ہم نہیں پہچان سکتے، سچی جو بات ہے، کیونکہ آج کل تو اتنی ہڈن قسم کی شائن ہوں گی، کوئی وہی لگا لے آپ کہتے ماشاء اللہ کیا ان کا چہرہ چمک رہا ہے. عورتوں کی نہیں بات کرتے، لیکن میں جب بھی یہ بات کرتی ہوں یا اس موضوع پہ سوچتی ہوں، تو میرے چہرے میں برادرز کے کچھ چہرے آتے ہیں جو نیو مسلم ہیں. کیا ان کی آنکھوں کے اندر حیا ہوتی ہے، آنکھ نہیں اٹھاتے. کئی لیکچرز ایسے آپ دیکھیں، سپیکرز ہیں یا کوئی نیو مسلمز ہیں جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں، نظریں جھکی ہوئی اور چہرے پہ ایک چمک اور ٹرینکولیٹی اور سکون اور پیس کا احساس ہوتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ ایک غبار ہوگا. اور میں بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن یقین کریں کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو بظاہر سامنے رکھ کے بتوں کو پوچھتے ہیں، ان کے چہرے پہ آپ کو ایک پیلا رنگ دکھے گا. درد کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ چہرے ہمارے، وہ کہتے ہیں نا، فیس از دا انڈیکس آف دا مائنڈ. تو اب یہ جو آپ نے کہا نا کہ تم میں سے جو چاہے اپنی پیشانی بڑھا لے، ایک صحابی جو تھے ان کو بھی بڑا جوش آیا اس پہ. اللہ کے نبی نے ان کو جب دیکھا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے وضو کا ہم آگے طریقہ پڑھیں گے، تو وضو تو یہاں تک ہے نا، قرآن پاک میں الی المرافق، یہاں تک. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بازو رکھے نا، تو یہاں تک دھو رہے ہیں اپنے بازو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اپنی چمک بڑھا رہا ہوں. آپ نے خود ہی تو کہا کہ یتیلا غرتہ، اپنی چمک کو بڑھاؤ. تو اب کیا کرے؟ زیادہ یعنی حصہ اچھے طریقے سے دھوئے. مراد یہ ہے کہ اس میں پانی کو ضائع بھی نہیں کرنا، لیکن یہ کہ پانی جسم کے کوئی حصے کو خشک نہیں رکھنا. طریقے پہ میں بھی جان کے نہیں آ رہی، جہاں حدیث آئے گی ہم وہاں بات کریں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ بہت بے چین ہیں کہ ہم جلدی سے وضو کا طریقہ ڈسکس کر لیں، وہ کریں گے انشاءاللہ اسی ٹاپک کے اندر، لیکن ابھی بس اپنے لیے کوڈ ورڈ رکھ لیں کہ ہم نے وضو کے ذریعے سے اپنے چہرے کی چمک کو بڑھانا ہے. کوئی سوال اس بارے میں جو بات ہوئی اس میں سے؟ جی آپ. ہم کیسے مائل کریں؟ دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں، اپنی اوقات یاد ہو نا اور اللہ کی نعمتوں پہ نظر ہو تو نماز پڑھنی مشکل نہیں ہے. جو بندہ نماز سے دور ہے نا، اس میں سے دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو اس کو اپنی اوقات نہیں یاد، یا اس کو رب کی قدرت نہیں یاد. ایسے بندے کو نہ تو یہ کہیں کہ نماز پڑھو، نہ تو اس کو جنت سے ڈرا کی لالچ نہ جہنم کی، اس کو صرف اس کی ہستی کا احساس دلا دیں کہ تم کیا ہو اور اللہ کی قدرت کتنی ہے. اظہار تشکر، نماز جو ہے نا، یہ تشکر کے جذبات کا عملی نمونہ ہے. تھینک یو اللہ. ایک ماں ایک محفل میں اپنی ایک جنگ بچی کو لے کے آ گئی، کہتی یہ نماز نہیں پڑھتی، دس اینڈ دیٹ، چھوٹی تھی تو پڑھتی تھی، جو آپ کہہ رہے ہیں سوال، تو اس کو سمجھائیں. تو میں نے ماں کو پہلے تھوڑا سا اشارتاً ڈانٹا کہ آپ میرے سامنے، اس کے سامنے مجھے کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو پورا درس جو ہے وہ نیگیٹو ہو کے سنے گی کہ یہ میری ماں نے اس کو کچھ کہا تو یہ مجھے. anyway, اس کے بعد وہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن میں نے وہ نہیں کیا. سورۃ فاتحہ کا تھوڑا سا خلاصہ کرایا، پھر اس میں میں نے تھوڑا الحمدللہ رب العالمین اس کو ایکسپلین کیا، پھر میں نے اس میں ایک چھوٹی سی مثال دے دی کہ جب ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں. تو پھر سب جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے کہ تھینک یو اور دس اینڈ دیٹ. پھر میں نے انہیں کہا کہ اچھا، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو بچیاں بھی تھیں اس میں، وہ کہہ رہی کہ ہمارا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ رہیں، ان کے گھر سلیپ اوور کریں، ان کو ملیں، باتیں کریں فون پہ، یہ سب. تو میں نے کہا کہ بس پھر یہی بات ہے. جب ہم ایک دوست سے ملنے کو چاہتے ہیں یہ سب, تو پھر اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہوگی تو اس کو بھی بار بار ملیں گے. تو اللہ کو بار بار ملنے کا نام جو ہے وہ نماز ہے. اور اسی طرح تھینک یو کہنا اللہ کو, نماز 5 دفعہ تھینک یو کہ اللہ تعالیٰ تنہیں مجھے یہ دیا وہ دیا. یقین کرے درس کے اینڈ پہ وہی بچی اکیلی میرے پاس آ گئی, ٹین ایج بچی تھی, کہنے لگی کہ جب میری ممی نے آپ کو میرے بارے میں کہا تھا تو مجھے بہت برا لگا تھا, لیکن آج آپ نے جس طرح بتایا, میری ممی نے تو مجھے ایسے کبھی نہیں کہا کہ نماز اس لیے پڑھو. امی آلویز یہ کہتی ہے نماز پڑھو, لیکن یہ نہیں ہم لوگوں کو بتاتے کہ نماز کیسے پڑھو, کیوں پڑھو. تو لوگوں کو اس کا احساس دلائیں. اور بعض دفعہ دیکھیے بھولنے سے وہ بات نہیں سمجھ آتی اگلے کو جو خاموشی سے آتی ہے. آپ اپنے اگر گھر کا کوئی قریبی شخص ہے, نماز کا آگے ٹاپک آئے گا تو اس میں بہت کچھ ہم پڑھیں گے, لیکن آپ اپنے عمل رویے سے بتائیے کہ آئی ایم ناٹ ہیپی وتھ, آپ سے خوش نہیں اور میں خوش نہیں ہوں. تو اس خوشی کا نہ خوشی کا اظہار بندے کا ضروری تو نہیں لڑائی جھگڑے سے ہو. لوگوں کو ایموشنلی میرا حال ہے ٹراما دینا چاہیے ایسے وقتوں میں. اور ہر انسان کے اندر ایک دھڑکنے والا دل موجود ہے, اس کو دوسرے کی ناراضگی اور خوشی کا پتہ چلتا ہے. جی آپ جی, یہ بھی یہی بات ہے نا, گھر میں جماعت کا اہتمام کر لیں اور سب بچے میاں گھر میں اکٹھے پڑھیں, چلے بھی مل کے پڑھتے ہیں تو وہ پھر سب ایک سستی بھی دور ہو جاتی ہے, ویسے ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں. جی آپ عارفہ,
جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اپنے فیشل ایکسپریشن سے بتائیں, تو بتا دیا کہ جیسے فجر کی نماز آیا ہوگی آپ کی تو ہم ذرا خاموش آپ سے بات نہیں کریں, اس کے بعد کس وقت
پھر خاموش رہے بھی. ماؤں کا حال یہ کہ دھمکی دیتی ہیں, دو منٹ بعد خود ہی بھول جاتی ہیں, میں ناشتہ نہیں دوں گی اگر فجر نہیں پڑھو گے, پھر دے دیتی ہیں کھا لو بھوکے نہ جانا. پھر اپنے دل پہ جبر کریں, یا تو کہیں نہ تو یا پھر نبھائیں,
پھر اس کو سمجھائیں کہ تھوڑے 4-6 گھنٹوں بعد ایک آدھ دن بعد یہ کیا ہو.
دیکھیں کسی کو بھی اپنے کوئی سمجھانا ہے نا, اس وقت سمجھائیں جس وقت اس کو آپ کی ضرورت ہے. ہم عموماً اس وقت سمجھا رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ بس پکڑنے کے انتظار میں بھاگ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا ادھر جا رہے ہیں. مناسب وقت پہ مناسب دعا, ٹھیک ہے جی. آپ سسٹر
میں ہے کوئی ایسا نہیں ہو کہ نماز پڑھے, لیکن ان کا ہر دفعہ آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ جو میرے ارد گرد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے عمل مجھے ایسے نظر نہیں آتے جیسے کہ ہمارے اسلام مذہب نے ہمیں بتایا کہ جیسے غیبت نہیں کرنی, چوری نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا حق تلفی نہیں کرنی, لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اینڈ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر نماز نہیں پڑھا تو ایٹ لیسٹ میں یہ گناہ نہیں کر رہا, تو پھر ایسی نمازوں کا کیا فائدہ. یعنی
دیکھیے اگر یہ بات ہے نا تو پھر اس کا جواب بھی بہت خوبصورت دیا جا سکتا ہے. بحث تو کرنی نہیں چاہیے, ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. چونکہ یہ نہیں ہو رہا, چونکہ وہ نہیں ہو رہا, چونکہ یہ دس اس لیے میں نہیں کر رہا, اس کے لیے میں نہیں کر رہا, رائٹ. بہت سارے نیکیاں بھی تو کر رہے ہیں نا, پھر ان کو دیکھ کے وہ نہیں. سارے لوگ حج عمرے بھی کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں نفلی روزے رکھتے ہیں, یہ صرف اور صرف شیطان کا ایک قسم کا وار ہے نا. تو ایسی باتوں پہ بحث نہ کریں, بس دعا کریں. دیکھیں اللہ سے دعا مانگیں گے نا تو اس کے ساتھ دل کے دروازے انشاءاللہ کھل جاتے ہیں. جی یہ ایک سوال ہے کسی کا کہ نماز کے دوران اگر ڈسچارج ہوا ہو تو کیا نماز توڑ کر وضو کریں گے. وہی سیم مسئلہ کہ اگر ڈسچارج یوزلی ہوتا ہی رہتا ہے ہر وقت جس طرح کے مطلب ہر تھوڑی دیر میں, تو پھر آپ کو ایسی پینٹی لائنر یوز کریں جس کو وضو کر کے پہنیں, یعنی وضو سے پہلے آپ چینج کر لیں. اور اگر نماز کے دوران کو ایسا ڈسچارج ہو جائے جو آپ کے بس میں نہیں ہے تو انشاءاللہ اس سے نہیں ٹوٹے گا, لیکن نارملی کوئی بھی جسم سے ایسا ڈسچارج ہوتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو آن اینڈ آف ہوا ہے کبھی ہوا ہے تو پھر تو آپ چیک کر سکتے ہیں اور پھر نماز دوبارہ دہرا لیں, لیکن اگر یہ عادت ہے اور اسی طرح رہتا ہے تو پھر اس میں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اچھی مدد. سیم چیز ہے, ڈسچارج ہو یا پیشاب دونوں کی سیم ہے. ایسے لوگ پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لیں ایسے وقت میں. جو چیزیں ہماری کوششوں سے نہیں ملتی اس کو ہم دعاؤں سے لے سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تھوڑا سا تحمل, اور بعض دفعہ ہم بہت سچے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا بچوں کو کہتے ہیں لیکن بچے نہیں مانتے, لیکن جب میں نے پریکٹیکلی دیکھا جا کے یا کسی کے مطلب بچے کی بات دل کی سنی ہے تو وہ ماؤں کا کہنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور بات سنیں, وہ کون سی نماز ہے جو کہہ کے پڑھائی جائے؟ وہ نماز نماز ہی نہیں ہے جو کہہ کے پڑھائی جائے. نماز تو دل کے اندر سے اٹھتی ہے. وہ ایک سلائڈ کسی نے بھیجی تھی بڑی اچھی کہ ریئل ہیپینس کیا ہے, ٹو ویک اپ فار دا فجر ود آؤٹ الارم. تو اللہ سے محبت ہو تو ایسے ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اللہم صلی علی محمد صليت على إبراهيم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. آج دیکھیں ہم نے ماشاء اللہ سے اپنا ایک وہ کتاب العلم والا جو ہے وہ ہم نے ختم بھی کیا اور ہم نے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ بھی کیا الحمدللہ. نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کام ہے. تو دیکھیں چھوٹا سا ہمارا ٹائم تو ختم ہو گیا، کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں. اور اس سے پہلے میں سوچی تھی کہ ہم نے جو کتاب العلم والا ختم کیا ہے اس میں سے اگر ہم ایک ایکٹیویٹی کریں، آپ لوگ کرنا چاہیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو، دیکھیں ہمارے پاس ویکینڈ بھی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ اس میں سے یہ کریں. تو مجھے آپ کا کوئی جواب نہیں، آپ لوگ بہت گہری سوچ میں چلے گئے کہ کریں کہ نہ کریں. ابھی آج ہم نے پڑھا کہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو. When do we have replay for this session? Replay نہیں اس کا ہوتا سسٹر، آپ کو اس کی ریکارڈنگ آپ کو آپ کے بلاگ پہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چلے دیکھیں اس میں یہ کریں کہ آپ لوگ ہر کوئی اپنی ایک فیوریٹ حدیث لے اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں، حدیث کو لکھیں، اس کی ٹرانسلیشن لکھیں، اور پھر اس میں سے جو بھی آپ کو مشکل ہے نا ورڈز، اس میں سے وکیبلری اس کی، وہ لے کے ان کا بھی پھر آپ اس کی ٹرانسلیشن، ورڈز کی ٹرانسلیشن لکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر نیچے اس میں سے عمل کی بات جو بھی ہے. تو ہر کوئی، ہم نے کلاس میں کتنے دیے، ہر کوئی ایک ایک کرے تو اور اس کو بھیجیں، تو ہم اس کو اپنے بلاگ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بھی پھر وہ صدقہ جاریہ بنے جو بھی پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ سب ایک دوسرے کا کریں گے تو یہ اچھی میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ گو تھرو بھی ہو جائیں گے. اگر کوئی اس سے ایک سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، ایک سے زیادہ، تو وہ اس سے بھی کر سکتا ہے کہ مائی فیوریٹ جو ہے نا حدیث ان دس چیپٹر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ. اچھا، پھر آگے ہم نے دیکھے، آج ہم نے کتاب الوضو پڑھا، اس میں ہم نے دیکھا کیا، دیکھا آپ نے کہ دو ہم نے حدیث اس میں پڑھی. ٹھیک ہے، پہلی کو کیا تھی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اچھا اس میں پہلے آپ نے دیکھا وضو کا کیا مطلب ہے، جو ہم اگر وہ دمہ کے ساتھ ہے وضو، تو اس کا کیا مطلب ہے، واشنگ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے اپنا ٹھیک کرنا. اور ودو کا مطلب کیا ہے، پانی. ٹھیک ہے، اور ودو کا مطلب کیا ہے کہ برتن. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے ان شاء اللہ تعالی. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اس سے کیا آپ نے سیکھا کہ اگر نماز کے اینڈ پہ ہو، ایک تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ نماز اس کے بغیر ہے ہی نہیں نا، تو اگر آپ بالکل نماز کے اینڈ میں ہے تو آپ کا ودو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے نماز آپ کی ہوگی نہیں نا. تو یہ بھی مس کنسیپشن ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے تو آپ کا پھر آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہے اور نماز آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ آگے پڑھیں گے، اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ ہے کیسے جانا ہے آپ نے. اچھا پھر اس میں آپ نے یہ بھی، کس بات کو سسٹر ریپیٹ، کس چیز کو کرنا ہے، کہ اگر میں آپ کو، میرا جو کوشچن تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں بالکل اینڈ پہ ہیں، ہم تشہد میں ہیں، تو وہاں پہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس میں اگر بیماری کی کوئی کنڈیشن ہو کہ جس میں آپ کا نہیں رہتا وضو ہی نہیں رہتا، کچھ لوگوں کو ہے، ہوتی ہے نا اس طرح کی کوئی بیماری ہے، تو اس میں پھر دیکھیں اس میں بھی کتنا ہمارا دین آسان ہے کہ اس میں پھر اس طرح سے رخصت ہے کہ ٹائمنگ آپ دیکھیں گے نا، کہ اگر ایک ہی نماز اتنی چھوٹی سی ہے تو مطلب کہ اگر آپ فرض نماز ہے 10 منٹ کے اندر اندر بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ معاف کریں گے اس کو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دین میں سختی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے صبح وضو کیا ہوا ہے تو وہ پھر وہ اگر آپ کی شام تک وہی آپ چلا رہے ہیں تو یہ نہیں. ٹھیک ہے نا، اگر ایک ہی نماز میں اتنی زیادہ ہے depend on, then there is excuse. الحمدللہ. تو اچھا پھر اس کی فضیلت ہم نے دیکھی، کیا فضیلت ہے وضو کی، کیا پتہ چلی ہمیں کہ کیسے پہچانے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کیسے پہچانی جائے گی؟ کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا. تو یہ کتنی پیاری بات ہے نا, امپریشن آف وضو. یا ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ بات بتا سکتے ہیں نا, بچے ایسی باتوں سے بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں, تو ان کو بتایا جا سکتا ہے یہ بات ہے نا, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ وضو رہیں گے تو آپ کو شائنی ہوئیں گے آپ کے فیس, ہے نا. اور پھر دیکھیں ابو ہریرہ کا ہم نے کتنا پڑھا رضی اللہ عنہ کہ کتنی ان میں تڑپ تھی نا علم حاصل کرنے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ تڑپ دے دے, ہم بھی اسی طرح سے جو حریص ہوں حدیثوں کو سیکھنے کے, پڑھنے کے, اس کو پھر آگے پہنچانے کے, کہ جس طرح کی ان کی تھی, ہے نا. تو انشاءاللہ یہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو شیئر کریں گے, اور پچھلے والے چیپٹر میں سے ٹائپ کریں من کتنے لوگ ہیں ریڈی کہ وہ ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ میں بھیجیں گے بھی, ہم آپ کی انشاءاللہ کلاس میں آپ کی دکھائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کی چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے وہ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, آپ کو خود تو ہوگا ہی ہوگا ثواب اس کا, کیونکہ کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے محنت ضائع نہیں کرتے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمل میں اور آپ کے علم میں دونوں میں اضافہ کرے. ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا, انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں ایک دوسرے کو بھی, اور اپنے فرینڈز کو موٹیویٹ کرنے کی. ابھی بھی نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا, ان کو بتائیں کہ ہم نے کتاب الوضو سٹارٹ کی ہے. تو لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو شکوک ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں, تو ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کریں کہ وہ ایز اے لسنر ہی ہمیں جوائن کریں, ٹھیک ہے. کسی طرح بھی ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.